الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 29ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے۔ 29ویں پارے میں مجموعی طور پر 11 سورتیں ہیں اور ہر سورت دو دو رکوں پر مشتمل ہے، یعنی مجموعی طور پر کل 22 رکو ہیں اس پارے میں۔ سب سے پہلے ہے سورۃ الملک۔ اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو عذاب قبر سے انسان کو محفوظ رکھنے والی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ روایت اس کتابچے کے آخر میں نقل بھی کر دی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے، اللہ کے لامحدود اختیارات اور پھر دنیا اور آخرت میں ظاہر ہونے والی اس کی بے شمار بے مثال قدرتیں بڑے مؤثر اور جامع اسلوب میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان کی۔ 30 آیتیں ہیں لیکن بلا شبہ انتہائی جامعیت کی حامل ہیں۔ تجزیہ آیات کا کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-5 میں قرآن کا تصور خالق، کائنات اور انسان، اس کا بیان۔ فلسفہ انہی تین موضوعات کے بارے میں بحث کرتا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، پھر کائنات کا خالق کون ہے، انسان کی کائنات میں کیا حیثیت ہے، اس کا خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لیکن فلسفے کے اکثر و بیشتر جو تصورات ہیں وہ گمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نبی انہی سوالوں کا جواب دیتے ہیں وحی کی بنیاد پر، اور پورے یقین کے ساتھ دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ہمیں خود کائنات کے خالق نے یہ باتیں وحی کی ہیں۔ تو کیا تصور ہے خالق کا، کیا تصور ہے کائنات کا، اور کیا تصور ہے اس میں انسان اور اس کی زندگی کا، 5 آیتوں میں اس کا بیان۔ آیات 6-14 میں احوال آخرت کا ذکر، آیات 15-23 میں اللہ کی بے مثال قدرتیں اور نعمتیں، آیات 24-27 میں نعمتوں کا حساب ہو کر رہے گا، اس کے حوالے سے ایک تنبیہ، اور آیات 28-30 میں منکرین حق کے لیے دعوت غور و فکر۔ آیات 1-2 موضوع ہے سلسلہ موت و حیات کی حکمت۔ پہلے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے ذات اس اللہ کی کہ جس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، لامحدود اختیار ہے، اور وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اسی نے انسانوں کے لیے موت اور حیات کا سلسلہ ایک بنایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کا سلسلہ بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ سب سے پہلے اس نے انسانوں کو بنایا، یعنی انسانوں کی روحوں کو بنایا، ان سے عہد الست لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک موت دے دی، یہ پہلی موت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کو زندہ کیا اور جسم کے ساتھ اس دنیا میں بھیج دیا، یہ پھر ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی ناپائیدار ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہے بڑی اہم، کیونکہ یہ زندگی امتحان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ بہت پیارا شعر ہے اقبال کا کہ کل زمیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ زندگی بڑا ایک وسیع سمندر ہے، نہ جانے کتنے ہزار سال پہلے ہماری روح اللہ نے بنائی تھی، اور اس کے بعد ایک موت ہم نے دیکھی، یہ زندگی ہے، پھر موت آئے گی، پھر ایک لامحدود زندگی ہوگی۔ زندگی بڑی وسیع ہے، اس زندگی میں ایک چھوٹی سی زندگی بلبلے کی مانند حباب، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ جیسے بلبلہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، موت اچانک آ جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ جو زیاں خانہ ہے، جو فانی دنیا ہے، اس میں یہ زندگی تمہارا امتحان ہے، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اللہ نے شریعت دی ہے، آیا تم شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو، اور یا یہ ہے کہ تم شریعت کو پسے پشت ڈال دیتے ہو۔ جو لوگ شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے کامیاب ہیں، عقل مند ہیں، اور جو اس کے برعکس زندگی بسر کریں گے احمق ہیں، بے وقوف ہیں، خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیات 3-5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان کا بیان ہے کہ اس کی تخلیق ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ نے بستی اور اس کائنات بنائی، اور اس میں 7 آسمان بنائے تہ بتائے، اور یہ کائنات کا نظام بڑا محکم ہے، بڑا منظم ہے۔ اگر اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی جائے تو انسان اس میں کوئی بھی رخنا، کوئی بھی خلل، کوئی بھی نقص، کوئی بھی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا، اور جب بھی نگاہ تنقیدی اعتبار سے اس کائنات پہ دوڑائی جائے گی، ہمیشہ وہ نگاہ ناکام ہو کر واپس آئے گی۔ اللہ نے آسمان، جو قریبی آسمان ہے، 7 آسمانوں میں سے قریبی آسمان سمائے دنیا، اس کو اللہ نے ستاروں جیسے چراغوں کے ساتھ سجایا ہے۔ مزید فرمایا کہ ان ستاروں کی ایک اہمیت اور بھی ہے، یہ حفاظتی چوکیاں جن میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو شیاطین اوپر جاتے ہیں آسمان کی طرف، تاکہ اللہ جو بھی دنیا کے حوالے سے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر رہا ہے اس میں سے کچھ سن بن لے لے، تو یہ فرشتے انہی ستاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو وہاں سے شیاطین کو مار بگاتے ہیں، اور اگر کوئی شیطان کو خبر اچکنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر فرشتے شہاب ثاقب پھینک کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ آیات 6-9 میں اب دنیا کے بعد ذکر آ رہا ہے آخرت کا، جہنم کا جوش اور غضب۔ فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے انکاری ہیں، اللہ کے احکامات کے باغی ہیں، وہ قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جہنم کی آگ جوش سے باہر کی طرف ابل رہی ہوگی، بڑی زوردار اس کی آواز ہوگی، جیسے کہ ہم کسی بھٹی کی آواز سنتے ہیں، لیکن وہ لوہار کی بھٹی کی آگ کی شدت اتنی نہیں ہوتی، جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ شدید ہے۔ لہذا جہنم غصے سے دھاڑ رہی ہوگی، ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ اپنے جوش سے غصے سے پھٹ جائے گی۔ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اس پر معمود فرشتے پوچھیں گے اس گروہ سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے جو تمہیں بتاتے کہ برے انجام کا یہ برا نتیجہ نکلے گا، جہنم میں آنا پڑے گا؟ تو وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس آئے تھے خبردار کرنے والے، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور بربادی کا رستہ اختیار کیا۔ آیات 10-12 میں فرمایا کہ ہدایت پانے کی 2 صورتیں ہیں۔ اہل جہنم بڑی ندامت سے کہیں گے کہ لو کنا نسمع او ناقل، کاش کہ ہم نے خبردار کرنے والوں کی بات کو سنا ہوتا اور سن کر ہدایت تک پہنچ جاتے، او ناقل، یا ہم نے خود غور و فکر کیا ہوتا۔ تو یہ 2 رستے ہیں ہدایت پانے کے، یا تو انسان اللہ کے نیک بندوں کی باتیں سنے اور اس کے بعد ان پر عمل کرے، اور ورنہ خود بھی غور و فکر کر کے انسان حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، یہ غور و فکر کیا ہوتا، تو ہم جہنم کی آگ میں جلنے والے نہ ہوتے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے غور و فکر کیا، حقائق تک پہنچے، یا جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی باتوں کو سنا اور اس کے مطابق عمل کیا، وہ سعادت مند ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے، اور جنت میں ان کے لیے شاندار اور بہت بڑا اجر ہے۔ آیات 13-14 میں فرمایا کہ خالق کو مخلوق کی ہر بات کا علم ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ جس نے بنایا کیا وہ نہیں جانے گا؟ جس نے کمپیوٹر بنایا ہے اس کے ایک ایک پرزے سے واقعی اس کو پتا ہے کہ اس وقت جب کمپیوٹر ایک کام کر رہا ہے تو کون سا پرزہ اس وقت کیا فنکشن انجام دے رہا ہے. اسی طرح سے جس اللہ نے انسان کو بنایا اس کو پتا ہے کہ انسان کا کون سا حصہ جسم کا اس وقت کیا کر رہا ہے, کون سی باتیں ہیں جو سینے ظاہر کر رہے ہیں, کون سی باتیں ہیں جو سینے چھپا رہے ہیں. اللہ ہمیں اس حقیقت کا یقین عطا فرمائے. اور پھر صحیح اخلاق کی بنیاد یہی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرے کہ اللہ کو میری ہر چیز کا پتہ ہے, چاہے دنیا میں فائدہ ہو چاہے نقصان ہو, چاہے کوئی ناراض ہو چاہے خوش ہو, ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں, تنہائی میں بھی اور محفل میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی اعلیٰ روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خاص طور پر اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, وہ تو جانتا ہے کہ سینوں میں کیا نیتیں اور کیا ارادے پوشیدہ ہیں. پھر آیات 15-18 میں زمین اللہ کی قدرت و رحمت کا ایک مظہر, کس قدر اللہ کی ایک شاندار رحمت ہے زمین, کتنا بڑا ہمارے لیے وسیع اللہ کا دسترخوان ہے, چلتے پھرتے بھی ہیں, گھر بھی بناتے ہیں, اپنی تجارت کے لیے سفر بھی کرتے ہیں, زراعت کے لیے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. زمین میں کتنی نعمتوں کے خزانے ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, کتنی معدنیات ہیں, کتنے ایلیمنٹس اس زمین سے نکلے ہیں کہ جو ہمیں مختلف اعتبارات سے فائدہ دے رہے ہیں. اس زمین کی نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت چھنتی ہے, جب زلزلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمایا, کبھی یہ جھٹکا آتا ہے زلزلے کا, اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پرسکون زمین کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ نعمتوں کی نا قدری کرنے والوں کو اسی زمین پر تیز آندیاں بھیج کر ہلاک کر دے. ماضی میں مجرم قوموں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے, زلزلے بھی آئے ہیں, تیز آندھیوں کے ذریعے سے بھی وہ ہلاک قومیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مثالوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کر کر اپنی مکمل بندگی کی توفیق عطا فرمائے. آیت 19 میں فرمایا کہ اللہ ہی ہر شے کرنے کے بہانے ہے, کیا تم دیکھتے نہیں ہو آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں, کبھی وہ پروں کو حرکت دیتے ہوئے اڑتے ہیں اور کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے تیر رہے ہوتے ہیں, کیسی اللہ کی قدرت ہے. انہیں کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ. ہر چیز کو اللہ تھامے ہوئے ہے, ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نگرانی بھی کر رہا ہے, نگہبانی بھی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ احساس عطا فرمائے کہ اللہ ہماری بھی نگہبانی کر رہا ہے, ہماری بھی ضروریات پوری کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہماری نگرانی بھی کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. آیات 20-21 میں معبودان باطل کی بے بسی و لاچارگی کا ذکر ہے. فرمایا کہ غور کرو کہ تم نے اللہ کے سوا نہ جانے کس کس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, اگر اللہ کا عذاب آئے تو کیا کوئی ہے جو اللہ کے عذاب کو روک سکے؟ اسی طریقے پر اگر اللہ تبارک و تعالی ہی رزق تم سے روک لے, خوش سالی ہو جائے, زمین سے کوئی تمہارے لیے غذا اور خوراک پیدا نہ ہو, کوئی ہے جو کہ زمین سے یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں پیدا کر سکتا, تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ لاچار اور بے بس ہستیوں کو تم شریک کر رہے ہو؟ بلا شبہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں. آیت نمبر 22 بہت اہم مضمون ہے. انسان وہی ہے جس کا کوئی مقصد زندگی ہو. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا امن یمشی سویین علی صراط مستقیم, بلا وہ شخص جو جانوروں کی طرح اپنا سر جھکا کر چل رہا ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو سیدھا ایک مقصد کی طرف ہدف کی طرف دیکھ کر بالکل سیدھا چل رہا ہو؟ انسان کو انسان بنانے والی شے مقصد زندگی ہے. جانور کا مقصد کوئی نہیں ہوتا, کوئی جانور دنیا میں کیوں جی رہا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے, انسان اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. انسان ہے ہی وہی جس کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد زندگی ہو اپنے حیوانی تقاضوں سے ایک بالا تر, اور اگر مقصد اعلیٰ ہے تو وہ ہے جو اللہ کے رسول کہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک نے 3 مرتبہ بیان کر دیا, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہدایت دے کر اور ایک عدل والا نظام دے کر، تاکہ اس نظام کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حیوانی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر صرف پیٹ کی خاطر محنت نہ کریں، صرف اپنے گھر کے لیے ہی بھاگ دوڑ نہ کریں، صرف اولاد ہی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام نہ کریں۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، غار بل گھونسلہ بنانے کے لیے، اپنی نسل کی افزائش کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اس سے اوپر اٹھ کر کوئی اعلیٰ مقصد اختیار کریں، اور اعلیٰ مقصد وہ ہے جو اللہ کے رسول کا تھا، دنیا کو ظلم سے، استحصال سے، جبر سے پاک کرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ جتنا مقصد اعلیٰ ہوگا، اتنا ہی انسان کا کردار بھی اعلیٰ ہوگا۔ اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس پر علامہ اقبال مرثیہ کہتے ہیں کہ میرے سپاہ نا سزا، لشکریاں شکست صف، آہ وہ تیر نیم کش، جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 23، انسان پر اللہ کا احسان عظیم۔ انسان پر اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو علم سیکھنے کی صلاحیت بھی دی اور علم بھی دیا۔ فضیلت آدم فرشتوں پر کیوں ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ اللہ نے ہمیں سماعت، بصارت اور عقل دی ہے۔ سماعت سے کوئی چیز سنو، بصارت سے کوئی چیز دیکھو، اور عقل تجزیہ کر کے پھر ہمیں نتیجہ دیتی ہے، علم دیتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو ہم نے تمہیں علم اور حقیقت جاننے کے لیے فیکلٹیز دی تھیں، صلاحیتیں دی تھیں، تم نے انہیں استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ ہمیں انہیں استعمال کر کے حق کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 24-27 میں فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ مشرکین مکہ بجائے اس کے کہ قیامت کے حوالے سے کوئی لرزیں، کانپیں، اس کی تیاری کریں، سوال پوچھتے تھے کہ اچھا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں کائنات میں پھیلایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ قیامت ضرور آئے گی، کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مجھے نہیں بتایا گیا، مجھے اتنا پتا ہے کہ آئے گی ضرور۔ اور جس روز وہ قیامت آئے گی، اس روز قیامت کا انکار کرنے والوں کی صورتیں بگڑ جائیں گی اور ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ آفت کہ تم جس کے بارے میں جلدی مچا رہے تھے۔ آیات 28-29 میں کافروں کے لیے دعوت غور و فکر ہے۔ بدبخت کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعائیں دیتے تھے۔ قبائلی زندگی میں قبیلے کی وحدت بہت اہم ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے آ کر ہمارے قبیلے کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ باپ ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے، ایک بھائی ایک طرف ہے، دوسرا بھائی دوسری طرف ہے۔ بدعائیں دیتے تھے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جواب یہ دیا گیا کہ اہمیت قبیلے کی وحدت کی نہیں ہے، اہمیت حق کی ہے، اہمیت اللہ کے احکامات کی پابندی کی ہے۔ لہذا اصل جو دنیا میں تقسیم ہوگی، وہ اہل حق کی اور اہل باطل کی ہوگی، نہ کہ نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر۔ اللہ کی نگاہ میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور فرمایا کہ تم ہماری فکر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں ہلاک کرے، چاہے ہمیں باقی رکھے، تمہارا کیا بنے گا؟ اپنے فکر کرو، اپنے بارے میں سوچو۔ تم پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس لیے آئے گا کہ تم نے اللہ کے ساتھ لاچار ہستیوں کو شریک کر لیا، اور ہم پہ عذاب نہیں آئے گا اس لیے کہ ہم نے بھروسہ اور توکل کیا ہے اللہ پر، اللہ ضرور ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جبکہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی، کون عذاب سے دوچار ہوگا اور کون اللہ کی رحمت حاصل کرے گا۔ آخری آیت، آیت نمبر 30 میں ایک ایسا سوال پوچھا گیا جو سوچنے پر مجبور کر دے۔ کافروں کو کہا گیا، خاص طور پر عرب کا پس منظر دیکھیے کہ وہاں پر کوئی دریا نہیں بہتے تھے، کوئی نہری نظام نہیں تھا، وہاں پر تو کہیں سے کوئی پانی کا چشمہ پھوٹ جائے تو کتنی بڑی نعمت تھی۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کی حیات پانی کی وجہ سے ہی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان صحرائی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں جو پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اللہ اگر وہ چشمہ خشک کر دے اور پانی اس میں سے نہ ابلے، پانی اس سے برآمد نہ ہو، تو کوئی ہے جو کہ اس پانی کو دوبارہ نکال کر لا سکتا ہے اور اس چشمے کو دوبارہ جاری کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو ہر نعمت اللہ ہی کے خزانے سے مل رہی ہے، لہذا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو، نہ اس کی نافرمانی کرو۔ اس کے بعد دوسری سورت اس پارے میں ہے سورۃ القلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مخالفین کی ذلت کا بیان یہ اس سورت کا موضوع ہے۔ اس سورت کے اول و آخر میں اللہ کے رسول کی عظمت کا بیان ہے اور سورہ مبارکہ کے درمیان میں آپ کے مخالفین کی ذلت اور پستی کا تذکرہ ہے۔ آیات کا تجزیہ اس طرح سے ہے، آیات 1-7 میں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آیات 8-16 میں آپ کے دشمنوں کی خباثت کا بیان ہے، آیات 17-33 میں ایک قصہ بیان ہوا ہے باغ والوں کا بطور عبرت، آیات 34-41 میں مخالفین کے باطل تصورات کی نفی ہے، آیات 42-47 میں مخالفین کے برے انجام کا ذکر ہے، اور پھر آیات 48-52 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا بیان ہے۔ آیات 1-4 کا مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ وحی کے تجربے کے بعد غار حرا سے باہر آئے، آپ پر ایک عجیب جو ہے وہ گھبراہٹ طاری تھی، آپ کانپ رہے تھے، سردی لگ رہی تھی آپ کو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اس وقت لوگوں نے یہ کہا کہ غار حرا میں لگتا ہے کہ ان پر کوئی جن اور آسیب کا سایہ ہو گیا، یہ مجنون ہو گئے ہیں معاذ اللہ، اور اس کے بعد آپ کو مجنون مجنون کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی فرمائی کہ آج تک قلم نے جو کچھ لکھا ہے، آج تک جتنی بھی تحریریں ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو کلام آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ قرآن مجید جاری ہو رہا ہے، اتنا اعلیٰ کلام کوئی مجنون بیان نہیں کر سکتا، اور کسی مجنوں کا اتنا اعلیٰ اخلاق نہیں ہو سکتا جو اخلاق کی معراج پر آپ پائے ہیں۔ تو لہذا اے نبی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ ہرگز اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں، آپ کی زبان سے اللہ نے ایک اعلیٰ کلام جاری کروا دیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو آپ کی محبت کی خوشبو سے معطر فرمائے، آپ کی عظمت کے احساس سے مزین فرمائے، اور آپ کے ادب و احترام سے مؤدب فرمائے۔ آیات 5-7 میں واضح کیا گیا کہ جلد ظاہر ہو جائے گا کون بھٹک گیا۔ لوگ کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آسیب آ گئی ہے اور یہ بھٹک گئے ہیں۔ فرمایا کہ بس کچھ دیر کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر دے گا کہ کون اللہ تبارک و تعالی کی سیدھی راہ پر ہے، دوسروں کو بھی سیدھی راہ پر لا رہا ہے، اور کون ہے جو گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ آیات 8-9 میں فرمایا گیا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ یہ مشرکین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایذا پہنچا پہنچا کر، تکلیفیں دے دے کر تھک گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ ہم ان کو اس طریقے پر زیادہ حق سے نہیں ہٹا سکتے، انہوں نے آپ پر ایک لالچ کا بھی ڈورا ڈالا، آپ کو پیشکش کی جس خاتون سے چاہتے ہیں شادی کرا دیں گے، جتنے پیسے کے خزانے چاہیے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، آپ کو اپنا بادشاہ مان لیں گے، آپ اس دعوت کے کام کو چھوڑ دیں، لیکن آپ ان کے لالچ کے دام میں بھی نہیں آئے۔ اب یہ چاہتے ہیں آپ سے کمپرومائز، گیو اینڈ ٹیک، کچھ ان کی مانے کچھ ان کی مانے، ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں، وہ بھی لچک دکھا دیں گے، لیکن آپ نے ہرگز ان کی بات نہیں ماننی۔ کیوں؟ باطل کو اپنے کھڑے ہونے کے لیے، اپنے وجود کے لیے حق کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، باطل کھڑا نہیں ہو سکتا کبھی بھی حق اپنے بلبوتے پر، لیکن حق کو ایسے کسی جھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، باطل دو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول، کوئی کمپرومائز کوئی ڈیل کوئی سمجھوتا حق اور باطل کے درمیان نہیں ہوگا. آیات 10-16 میں اہل باطل کا ایک خبیث کردار اس کا ذکر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. یہ کردار تھا ولید بن مغیرہ کا، جو اللہ کے رسول پر باطل کے ساتھ سودے بازی کے لیے بہت دباؤ ڈالتا تھا. بظاہر بڑی میٹھی چھری بن کر بڑی محبت کی باتیں کر کے آتا تھا. فرمایا کہ اے نبی فلا تطیع المکذبین، آپ ہرگز ان جھٹلانے والوں کی باتوں کو مت مانیے گا. پھر اس شخص کے کردار کو بے نقاب کیا گیا، یہ شخص بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، دوسروں کو تانے دینے والا ہے، لگائی بجائی کرنے والا ہے، خیر کے کاموں کا دشمن ہے، حد سے گزرنے والا ہے، گمراہی پر ضد کے ساتھ اڑنے والا ہے، ولد الزنا اور بدترین مجرم ہے. اللہ نے اسے مال اور بیٹوں سے نوازا ہے. اس کے 10 بیٹے تھے، بڑے کڑیل جوان، انہی میں خالد بن ولید بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت دی اور بڑی ان سے اسلام کے لیے خدمات اللہ نے دی. اور فرمایا اس مال اور اولاد کی بنیاد پر یہ اتراتا اور تکبر کرتا ہے، اللہ کی آیات سنتا ہے اور کہتا ہے یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتا ہے یہ بڑا پرانا جادو چلا آ رہا ہے. فرمایا کہ ہم انکریم سنا سے بہو الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر یعنی اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے، اس کی ناک کاٹ دیں گے، اس کو ذلیل کر دیں گے. آیات 17-27 میں ایک باغ والوں کی داستان ہے بطور عبرت. ایک شخص بڑا نیک تھا، فوت ہو گیا، اس کا ایک باغ تھا، باغ کے وارث اس کے بچے بن گئے، لیکن بیٹوں میں سے سوائے ایک کے، اس کا ذکر ابھی آ جائے گا، باقیوں میں اپنے باپ والی وہ خوبی نہیں تھی کہ جو جس میں کہ غریبوں کے لیے ایک درد اور غریبوں کی مدد کا ایک ذوق و شوق ہو. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب ان کے باغ پر پھل آیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس موقع پر یہ طے کیا، نمبر ایک فیصلہ کیا کہ وہ ضرور کل باغ کا پھل اتاریں گے، اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ نہیں کہا. جیسے آج ہمارے ہاں ایک ٹیڑھی سوچ ہے، جو بھی ہمارے مسائل ہیں ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی ہیں تو اللہ کو مائنس کر کے، اور حل بھی سوچتے ہیں تو اللہ کی ہدایات سے پرے ہی پرے. نہ مسائل کی تشخیص میں کوئی اللہ کا قرآن کا وحی کا ذکر ہے، اور نہ ہی مسائل کے علاج کے لیے کوئی قرآن و حدیث اور اللہ کے فرامین سے رہنمائی دیتے ہیں. یہی ان کا حال تھا کہ اللہ کو مائنس کر دیا اور کا ارادہ کیا کہ ہم کل ضرور پھل اتاریں گے. نمبر دو، باہم طے کیا کہ اتارے ہوئے پھل میں سے کسی غریب کو کچھ بھی نہ دیں گے، یعنی جو اجر جسے کہا جاتا ہے یا پھلوں کی سبزیوں کی زکات ہوتی ہے، صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں دیں گے. نمبر تین، پھل اتارنے کے لیے باغ کی طرف جانے کا ایسا انداز اختیار کیا، وغدو علی ہر دن قادرین، جیسے کہ پوری قدرت رکھتے ہیں، جائیں گے اور جا کر پھل اتار لیں گے. اللہ نے پھر انہیں اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھا دیا. رات کے وقت ایک آفت آئی اور اس نے ان کے باغ کے پورے پھل کو تباہ کر دیا. باغ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس کا پھل اتار لیا گیا اور پھل نیچے گر گیا اور ضائع ہو گیا. اب جب یہ صبح کے وقت گئے ہیں، صبح ہی صبح، اور جب جا کے باغ کو دیکھا ہے تو بس ایک دم سر پیٹ لیا اور فریاد کرنے لگے، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے. باغ والوں کی طرح فرمایا کہ اللہ نے اہل مکہ پر بھی احسان کیا ہوا، ان کو بھی اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر انہوں نے بھی اس نعمت کی ناقدری کی جیسے باغ والوں نے کی ہے، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو کہ باغ والوں کے ساتھ ہوا. آیات 28-33 میں سبق سیکھنے کی دعوت. باغ والوں میں سے ایک بھائی تھا، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے ایک بھائی تھا جو بہتر تھا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بار بار کہا نہیں تھا کہ اللہ کو بھی یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو نظر انداز نہ کیا کرو. انہوں نے تسلیم کیا. پہلے تو ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے کہ اس نے غلط بات کی، اس نے غلط بات کی، پھر خود ہی تسلیم کیا کہ ہم نہ صرف ظالم تھے بلکہ ہم حد سے بڑھنے والے تھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ وہ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو بھی ہاتھ ساتھ سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. باغ کا اجڑنا بلا شبہ اللہ کے ایک عذاب کی صورت تھی، فرمایا کذالک العذاب، لیکن ولا عذاب الاخرت اکبر، اس سے زیادہ بڑی بربادی آخرت میں ہوگی اگر اس قسم کے حادثات سے اصلاح قبول نہ کی. اور اس قسم کے حادثات سے سبق حاصل نہ کیا، وہ عذاب زیادہ بڑا زیادہ سخت ہوگا۔ اس حقیقت کا احساس کر کے مجرموں کو اپنے اصلاح حال کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیات 34-41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ کیا متقی اور مجرم برابر ہیں۔ ان آیات میں مشرکین کے دو غلط تصورات کی نفی ہے۔ ایک تصور ان کا یہ تھا کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا۔ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز متقی اور مجرم برابر نہیں ہے۔ متقیوں کے لیے نعمت والی جنت ہوگی اور مجرموں کو اپنے جرائم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ مشرکین بتائیں کہ اللہ نے کس کتاب میں یہ بات نازل کی ہے کہ مجرموں کو بھی ان کی خواہشات کے مطابق جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی؟ یا اللہ نے مشرکین سے کوئی وعدہ کر رکھا کہ جس وعدے کو اللہ قیامت کے دن پورا کرے گا؟ تم اللہ کی تعریف نہیں کر رہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے اور ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی تعریف نہیں، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، تم شریعت کی اہمیت کو ختم کر رہے ہو، شریعت پر عمل کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ سبھی کو بخش دے گا، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ تم شریعت کے دشمن ہو، تم آخرت کے صحیح تصور کو جھٹلا رہے ہو، اور بظاہر بڑا اچھا انداز ہے، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نمبر دو، مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ کچھ ہستیاں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، ہماری شفاعت کر کے ہمیں بخشوا لیں گی۔ فرمایا کہ سند پیش کرو، کہاں اللہ نے بتایا ہے کہ فلاں فلاں ہستیاں میرے ساتھ شریک ہیں اور میں انہیں قیامت کے دن شفاعت کی سعادت دوں گا اور ان کی شفاعت ضرور قبول ہوگی؟ دلیل پیش کرو اپنے اس دعوے کے لیے۔ آیات 42-43 میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی ذلت کا بیان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا۔ یوم یکشف عن ساق، ساق پر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ وہ کیا کیفیت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے لیے آیات متشابہات میں سے ہے۔ اور انہیں دعوت دی جائے گی کہ سجدہ کرو، سجدے میں گر جاؤ، لیکن کچھ بدنصیب اس روز سجدہ نہ کر سکیں گے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں صحیح سالم تھے لیکن سجدے کے لیے آتے نہیں۔ دن میں 5 مرتبہ پکار لگتی تھی، حی علی السلام، حی علی الفلاح، لیکن یہ ہے کہ یہ صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی سعادت سے محروم ہوں گے۔ اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 44-47 میں حق کو جھٹلانے والوں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اذیتیں دے رہے تھے، اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرغے سے یہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ انا قیدی متین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال بڑی مضبوط ہے۔ کیا اللہ کے رسول ان سے کوئی حق کی خدمت مانگ رہے ہیں؟ کیا ان سے کوئی نذرانہ اور چندہ مانگ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو کر آپ کو تنگ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم آتا ہے کہ وہاں سے تصورات دے رہے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، سبھی کو بخش دے گا، اور فلاں فلاں ہستی اللہ کیا ہماری شفاعت کریں گی، ان کا بھی کوئی نہ کوئی اختیار ہے؟ فرمایا کہ ایسے بدبخت برے انجام کے مستحق ہیں۔ آیات 48-50 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے۔ کہ نبی جھیلیے، برداشت کیجیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ ان سے صبر نہیں ہو سکا تھا، جب قوم کی سرکشی، قوم کا شرک، قوم کی ہٹ درمی حد سے آگے بڑھ گئی تو غیرت حق میں اس قدر وہ جوش میں آئے کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے پھر ان کو ایک آزمائش سے گزارا، مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہنا پڑا، وہاں پر انہوں نے اللہ کی تسبیح کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش معاف فرما دی اور اس کے بعد اللہ نے انہیں بخش دیا اور اونچا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا کہ آپ بھی صبر کیجئے، صبر کی کئی صورتیں ہیں، ان کی ہٹ دھرمی پر، ان کی ضد پر آپ اس پر بھی صبر کیجئے، اور اللہ کے حکم، اللہ کا حکم آنے کا انتظار کیجئے، تب آپ کو اللہ تعالیٰ ہجرت کی خود اجازت دے گا۔ آیات 51-52 میں فرمایا کہ قرآن حکیم حقائق کی یاد دہانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن حکیم کی تلاوت ان کے سامنے کرتے تو مشرکین شور شرابہ کرتے، وہ کہتے کہ وَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب بھی محمد قرآن پڑھے خوب ہوٹنگ کرو تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں، اگر قرآن لوگوں نے سن لیا تو محمد غالب آ جائیں گے، اگر چاہتے ہو تم غالب آؤ تو قرآن کا رستہ روکو۔ مزید شرارت یہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے اور آنکھوں کے ذریعے سے اِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو کنفیوز کرنے کی متزلزل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس طرح سے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں غصے کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جائیں۔ فرمایا کہ ان سے کہیے کہ تمہاری یہ ساری کی ساری حرکتیں مجھے حق کی تبلیغ سے نہیں روک سکتی، یہ قرآن تمہیں حقائق کی یاد دہانی کرا رہا ہے اور خیر اسی میں ہے کہ تم اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد تیسری سورت ہے 29ویں پارے میں سورہ الحاقہ، آخرت کا ذکر بڑے مؤثر اسلوب میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آخرت کے احوال اور اس حقیقت کو چھٹلانے والوں کے عبرت انجام بڑے مؤثر ترائے میں بیان ہوا۔ آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-12 میں انکار آخرت کا عبرتناک انجام مذکور ہے، آیات 13-37 میں احوال آخرت کی تفصیل ہے، آیات 38-52 میں عظمت قرآن کا بیان ہے۔ اب آیات 1-5 سب سے پہلے قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ آخرت کے بارے میں کہا گیا کہ الحاق کا قیامت کا دن برق ہے، وہ واقع ہونے والی ہے قیامت، وہ تو لازمن حق ہے واقع ہو کے رہے گی، اور جن قوموں نے بھی جھٹلایا ہے آخرت کو ان کا برا انجام ہوا۔ قوم سمود کا ذکر کیا کہ اسے ہلاک کیا گیا ایک زلزلے سے، اور زلزلے کے وقت جو آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہے اس کی آواز ایسی شدید تھی کہ اس آواز سے قوم ہلاک ہو گئی تھی، باقی مزید تباہی تو ان پر بعد میں آئی ہے، لیکن فاہلکو بالطاغیہ، ایک ایسی آواز سے ہلاک ہو گئی وہ قوم جو حد سے گزر رہی تھی۔ اللہ ہمیں بدقسمت قوموں کے انجام سے سبق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 6-8 میں قوم عاد کا عبرتناک انجام، فرمایا کہ قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا ایک تیز ہوا کے ذریعے سے، 8 دن اور 7 راتوں تک وہ تیز ہوا چلی ہے، اس نے اٹھا اٹھا کر کافروں کو پٹخا، ان کے قد کاٹ چونکہ بہت اونچے تھے اور انہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، انہوں نے دعویٰ کیا تھا من اشد منا قوا، ہم میں سے کون قوت کے اعتبار سے زیادہ ہو سکتا ہے، اللہ نے پھر اپنی قوت دکھا دی کہ اللہ قوت میں زیادہ ہے۔ ان کی لاشیں ایسے پڑی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، بدقسمت کافر قوم کا ایک شخص بھی سلامت نہ رہا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کر کے صحیح روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 9-12 میں آل فرعون، قوم لوط اور قوم نوح پر عذاب کا ذکر ہے، فرمایا کہ ان تمام قوموں کے پاس اللہ کے رسول آئے، انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، آل فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کیا، قوم لوط کی بستیوں کو الٹ دیا، اور قوم نوح کو زبردست طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا، تمام قوم کے اہل ایمان بچا لیے گئے۔ خاص طور پر ذکر کیا کہ قوم نوح کے اہل ایمان کو اللہ نے کشتی کے ذریعے سے بچایا، اور اس کشتی کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشانی اور یادگار بنا دیا۔ آیات 13-18 میں اب قیامت کا نقشہ ہے، روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ایک ہولناک قسم کی تباہی آ جائے گی، زمین کو پہاڑوں سمیت اٹھا کر پٹکا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین بالکل ایک چٹیل میدان بن جائے گی، اس پر نہ کوئی موڑ ہوگا نہ کوئی ابھار ہوگا، آسمان پھٹ کر بالکل ہی کمزور اور بودا سا بے وقت محسوس ہوگا، فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی زمین پر ہونے والے اعمال کا معاملہ زمین پر ہی چکانے کے لیے، قصہ زمین برسر زمین، اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے زمین پر، وجاء ربک والملک صفاً صفاً، اور اس روز اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، ہر انسان باری باری اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور انسان کی کوئی خفیہ بات بھی اللہ کے سامنے خفیہ نہیں رہے گی۔ یوم اذن تورزون لا تخفى منکم خافیہ، آیات 19-24 میں نیک انسان کے لیے حسین انجام کا ذکر ہے، نیک انسان کو اللہ تعالیٰ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے، وہ خوشی خوشی اپنا نام اعمال دوسروں کو دکھاتا پھرے گا، اور کہے گا کہ مجھے دنیا میں یقین تھا کہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی. اب اسے ایک ایسا باغ عطا ہوگا جس کے درخت تو بہت اونچے ہوں گے لیکن اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے, اس کے دسترس میں ہوں گے, اور اس سے کہا جائے گا جنت میں خوب کھاؤ اور پیو, اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم نے بیتے ہوئے دنوں میں کیے تھے. اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. اس کے برعکس آیات 25-29 میں روز قیامت مجرم کی چیخ پکار کا ذکر ہے. مجرم کو اللہ تعالیٰ نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیں گے, نام اعمال ملتے ہی وہ نالا و فریاد کرے گا کہ کاش مجھے نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا اور میرے کرتوت میرے سامنے نہ آئے ہوتے, کاش میری موت نے مجھے بالکل ہی ختم کر دیا ہوتا, میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, میرے بڑے بینک بیلنس تھے, پاکستان میں بھی تھے, بعض ملکوں میں میں نے کافی سرمایہ جمع کیا تھا حرام خوریاں کر کر کے, وہ میرا مال کچھ کام نہ آیا, میری جائیداد وہ میرے ہاتھ سے جاتی رہی. اللہ تعالی ہمیں ایسی رسوائی سے محفوظ فرمائے. آیات 30-37 میں برے انسان کا برا انجام. برا انسان نام اعمال دے کر چیخ پکار کرنا ہوگا لیکن اب کوئی فرشتہ کوئی اس کو فائدہ نہ ہوگا اس چیخ پکار کا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے گلے میں توک ڈال دو, پھر اسے جہنم میں پھینک دو اور ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ یعنی 70 گز ہے. یہ اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرتا نہیں تھا, اسے انسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی, اور ان کو غریبوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے کوئی ترغیب نہیں دیتا تھا, اور اب جہنم میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے. اسے اپنے ہی زخموں کا خون اور پیپ غذا کے طور پر پینا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس برے انجام سے. آیات 38-43 میں عظمت قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو گواہ بنا کر قرآن مجید کی عظمت بیان کی. فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, قسم ہے اس کی بھی جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو اور ان کی بھی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام رسول ملک ان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, نہ کسی شاعر کی شاعری ہے اور نہ ہی کسی عامل کا منتر ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے. اللہ ہم سب کو اپنے کلام کی عظمت کی معرفت عطا فرمائے. آیات 44-47 میں فرمایا اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا, فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد نے اس قرآن کو خود سے بنا لیا ہے. قرآن کیا, اگر حضرت محمد کچھ باتیں صرف کچھ باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے اللہ تعالیٰ ان کی سخت پکڑ فرماتا اور تم میں سے کوئی انہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکتا. حضرت محمد اللہ کے سچے نبی ہیں, ان کی سچائی کی بشارت دشمن بھی اسادے کہہ کر دیتے رہے ہیں. ایسی عظیم ہستی ہرگز خود ساختہ کلام کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتی. آیات 48-52 میں قرآن عظیم نصیحت اور یقینی حق ہے, یہ مضمون بیان ہوا. قرآن حکیم متقیوں کے لیے دنیا اور آخرت کے حقائق کی یاد دہانی کر رہا ہے. انہ لتذکرۃ للمتقین, اس کی ناقدری کرنے والے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے. قرآن کی ہر بات یقینی ہے, حق ہے, حتمی ہے, سچی ہے. بلا شبہ اس کا نازل کرنے والا رب اس لائق ہے کہ ہر وقت اس کے مبارک نام کی تسبیح کی جائے. فسبح باسم ربک العظیم, اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑی عظمتوں کا حامل ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے بڑی پیاری, کلمتان خفیفتان علی اللسان, دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے, حبیبتان الی الرحمن, رحمان کو بڑے پسند ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اکبر الابادی کے بڑے سادہ سے اشعار تفسیر عثمانی میں نقل کیے ہیں مولانا شبد عثمانی نے, ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر, ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے نکھار کر, ہے یہ وہ نام عرض کو کر دے سما ابھار کر, اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر. اللہ ہمیں کثرت سے اپنے نام کی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد چوتھی سورت اس پارے میں ہے سورہ معارج, اچھے اور برے کردار کی وضاحت. اس سورہ مبارکہ میں اچھے برے کردار کو کے اوصاف اور انجام سے آگاہ کیا گیا۔ آیات کا تجزیہ، آیات 1-18 برے لوگوں پر عذاب آخرت، آیات 19-35 اچھے لوگوں کے اوصاف اور حسن انجام، اور آیات 36-44 برے لوگوں کے کردار اور انجام، آیات 1-7 کافروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا۔ نبی بھی انسان تھے، ان کے بھی دل دکھتے تھے، اور جب لوگ ظلم اور تشدد میں حد سے آگے بڑھتے تھے تو پھر نبی بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف بدعا کرتے تھے۔ اگلی سورت سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی بدعا بھی ہم پڑھ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل سے پھر ان کافروں کے لیے بدعا نکلی، اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کی، فصبر صبرن جمیلا، فرمایا کہ عنقریب ان کافروں پر بڑا بھاری دن آنے والا ہے، قیامت کا دن ان کافروں کے لیے 50,000 سال لمبا ہوگا، اس دن کی جو وحشت ہوگی، بے چینی ہوگی، اس کے حوالے سے اس دن کی ایسی لمبائی اور طوالت ان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ یہ بدبخت بہت دور دیکھ رہے ہیں قیامت کو، اللہ کے حساب سے وہ قیامت بہت قریب ہے۔ انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، آیات 8-14 میں بڑا ہلا دینے والا مضمون ہے۔ مجرم کہے گا کہ میرے پیاروں کو جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو۔ یہ آیات قیامت کا ہولناک نقشہ کھینچ رہی ہیں، آسمان پگھل کر، آسمان تباہ ہو کر پگھلے ہوئے تانبے کی شکل اختیار کر لے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس روز قریبی دوست قریب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھیں گے۔ مجرم اس روز خود کو جہنم سے بچانے کے لیے چاہے گا کہ اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے پورے خاندان، بلکہ وہ چاہے گا کہ تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ اندازہ کیجئے کہ آج جن محبتوں کو ہم ترجیح دے کر اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، وہ کتنے ہی محبتیں وہ عارضی ہیں۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں، خود کیا کھا لیتے ہیں، کیا پہن لیتے ہیں، لیکن فائدہ اولاد اٹھاتی ہے، دوسروں کی دنیا کی لذتیں، اپنی آخرت ہم تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کو تمام رشتہ داروں کی محبتوں پر ترجیح دینے اور ہر حال میں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 15-18 کا مضمون ہے کہ مجرم جہنم سے بچ نہ سکے گا، کوئی اسر و فدیہ کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی مجرم کسی اور کو پیش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے گا۔ جہنم کی دہتی ہوئی آگ اس کے کلیجے پر وار کرے گی، یہ آگ ہر ایسے بخیل کو عذاب دینے کے لیے پکارے گی جس نے ناجائز ذرائع سے مال جمع کیا اور اسے سمیٹ سمیٹ کر رکھا۔ دنیا میں سرمایہ اور جائیدادیں بڑھتی رہیں لیکن انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا، البتہ آخرت میں اپنے آپ کو شدید تر عذاب کا مستحق بنا لیا، اللہ نے اس خسارے سے محفوظ فرمائے۔ آیات 19-21 میں اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ کردار کا ذکر ہے۔ اللہ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا کہ جو نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور تکلیف آنے پر صبر نہ کرے، تکلیف پہنچنے پر وہ خوب آزاری کرے، اللہ سے شکوے کرے، اے اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا آپ کو، ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا۔ نعمتیں مل جائے تو پھر بخل کرے اور انہیں سمیٹ سمیٹ کر رکھے، خلق خدا کو ان سے فیض یاب ہونے سے محروم رکھے۔ ہمیں اس کے برعکس مومنانہ کردار اختیار کرنا چاہیے۔ مومنانہ کردار کیا ہے؟ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عجب الامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان الامرہ کلہ خیر، اس کے لیے تو ہر صورت ہر معاملہ ہی خیر کا ہوتا ہے، ولیس ذالک لاحد الا مومن، اور یہ نعمت سوائے مومن کے کسی کو نہیں ملتی۔ ان اصابت سراء شکرا، اگر اسے کوئی بھلائی مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خیر اللہ ہو یہ اس کے لیے خیر ہے، اس کا درجہ اللہ کیا بلند ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ لَّهُ، یہ صورت بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، صبر سے بھی اور شکر سے بھی، اللہ ہمیں صبار اور شکور بنائے۔ آیات 22-35 میں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار کا بیان ہے۔ اللہ کو اپنے وہ بندے محبوب ہیں جو نمبر 1 باقاعدگی سے 5 وقتہ نمازیں ادا کریں، نمبر دو، اپنی کمائی کا ایک متعین حصہ مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کر رہے ہو. جیسے ہم اپنی کمائی میں بجٹ بنا دیتے ہیں کہ اتنا حصہ بچوں کے فیسوں کا ہے، اتنا یوٹیلیٹی بلز کا ہے، اتنا حصہ اس مہینے راشن خوراک اور اس کے لیے ہے. اللہ کرے کہ ایک حصہ معین کر لے کہ انشاءاللہ یہ حصہ میں اللہ کے نیک، اللہ کے جو مستحق بندے ہیں ان کی مدد کے لیے خرچ کروں گا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ایک متعین حصہ ہوتا ہے مستحقین کی مدد کے لیے. نمبر تین، اپنے طرز عمل سے عملی ثبوت پیش کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہے، اور اس احساس سے وہ لرزہ ترسا رہتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. نمبر چار، جنسی اعتبار سے پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں. نمبر پانچ، اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. نمبر چھ، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. نمبر سات، گواہی کو نہیں چھپاتے. اور نمبر آٹھ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انہیں پورے آداب اور پابندی وقت کے ساتھ مساجد میں لے جا کر باجماعت ادا کرتے ہیں. خواتین پابندی وقت کے ساتھ گھر پہ ادا کریں گی، اور مرد مساجد میں جا کر باجماعت ادا کریں گے. بشارت دی گئی کہ ایسا کردار رکھنے والوں کی جنت میں خوب عزت افزائی ہوگی. آیات 36 تا 29، کیا نبی کے دشمن جنت میں جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھتے تو ایک دم یلغار کرتے، کافر آ کے آپ کو گھیر لیتے، آپ کے اوپر آ کے جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتے، شور شرابہ کرتے، دھکے دیتے، آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے. اس سب کے باوجود ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قیامت کے دن ہمارے معبود ہمارے شفاعت کر کے ہمیں نعمت والی جنت میں لے جائیں گے. فرمایا کہ ہرگز نہیں. ان کے سارے کے سارے دعوے اور خوش فہمیاں باطل ہیں. یہ جانتے نہیں کہ اللہ نے انہیں کیسی ناپاک شے سے پیدا کیا ہے. اس ناپاک شے سے بنی مخلوق ہرگز اس لائق نہیں کہ وہ نعمت والی جنت میں چلی جائے. ہاں، جنت میں صرف وہی انسان جائے گا جس نے ایمان اور اعمال صالح کے ذریعے سے خود کو پاک کر لیا. جو ایمان اور اعمال صالح سے محروم ہے وہ مستقل ناپاک ہے، اور ناپاک مخلوق جنت میں نہیں جائے گی. آیات 40 تا 44 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دجوئی کرتے ہوئے تلقین کی گئی کہ آپ دشمن کی شرارتوں سے غمگین نہ ہو، انہیں تمسخر و استہزاء کرنے دیں. وہ اللہ جو زمین کے ہر حصے پر سورج طلوع اور غروب کر کے دن رات بدلتا ہے، وہ اللہ کے جس نے انسان کو پہلی بار ایک ناپاک شے سے بنایا ہے، وہ ان کافروں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اس روز یہ قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف ایسے دوڑیں گے جیسے کوئی کسی ہدف کا تعقب کر رہا ہو. اس روز شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. یہی وہ دن ہے جس روز انہیں جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا. اس کے بعد اس پارے میں پانچویں سورت ہے، سورہ نوح. اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور اللہ کے سامنے ان کی فریاد کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ، میں نے اپنی قوم کے سامنے کس کس طرح دعوت رکھی، اور اس کے بعد قوم نے میری دعوت کے جواب میں کیا طرز عمل اختیار کیا، اور پھر اپنی قوم کے خلاف بدترین بد دعا ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی ہے. آیات کا تجزیہ، آیات 1 تا 4 حضرت نوح علیہ السلام کی اجمالی دعوت، آیات 5 تا 7 مخالفین کا رد عمل، آیات 8 تا 20 حضرت نوح علیہ السلام کی تفصیلی دعوت، آیات 21 تا 28 حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور مخالفین کے خلاف بد دعا، آیات 1 تا 4 حضرت نوح علیہ السلام کی اجمالی دعوت. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کا رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا. انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے لیے میری اطاعت کرو. میری اطاعت کے ذریعے سے ہی اللہ کا تقوی اور اللہ کی بندگی وہ تم کر سکو گے. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تمہیں ایک معینہ وقت تک کے لیے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا. البتہ جب وہ معینہ وقت کی مدت ختم ہوگی، اسے پھر کوئی ٹال نہ سکے گا، پھر اللہ کی طرف سے ایک فنا آ جائے گی. آیات 5-7 مخالفین کا رد عمل. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ میں نے دن رات ان کے سامنے اللہ آپ کا پیغام پیش کیا، میں نے ان کو تنہائی میں بھی سمجھایا اور مجموع میں بھی جا کے سمجھایا، آہستہ سے بھی سمجھایا، باواز بلند بھی سمجھایا، لیکن میری دعوت سے ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی. میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تاکہ اللہ آپ ان کی بخشش فرمائیں، یہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے رہے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے، اپنی چادروں سے منہ کو ڈھانپتے تھے اور تکبر سے اکڑ کر چلے جاتے تھے. سلام حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و تحمل پر کہ وہ پھر بھی دل سوزی کے ساتھ قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے. آیات 8-13 استغفار کی برکت بیان ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی تلقین کی اور اپنی قوم کو بشارت دی کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ یہ انعامات دے گا. نمبر 1، گناہ معاف کر دے گا. نمبر 2، رحمتوں والی بارش برسائے گا. نمبر 3، مالی اعتبار سے خوشحالی عطا فرمائے گا. نمبر 4، اولاد کی نعمت سے نوازے گا. نمبر 5، باغات اور پھلوں کی فراوانی کر دے گا. اور نمبر 6، بہتی ہوئی نہریں جاری فرما دے گا. یہ نعمتیں تو حاصل ہوں گی استغفار کرنے سے. اس کے برعکس اگر اپنے گناہوں پر اڑے رہے، توبہ استغفار نہ کی، تو پھر اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کا اندیشہ ہے. خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے غیظ و غضب کے اظہار سے ڈر جائے اور استغفار کر کے اللہ کی رحمت اور اس کی عنایات کے حصول کی سبیل کی جائے. اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے. آیات 14-20 اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر. ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی کئی آیات کی طرف متوجہ فرمایا تاکہ قوم ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت بھی حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کر کے اس کا شکر کرے، اس کے سامنے سر جھکائے. نمبر 1، اللہ نے کس طرح مختلف مراحل سے گزار کر انسان کی تخلیق کو مکمل کیا ہے، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ. پھر نمبر 2، 7 آسمان اللہ نے تہ بتہ بنائے. نمبر 3، چاند کو رات کی تاریکی میں روشن نشانی کے طور پر بنایا. نمبر 4، سورج کو جلتے ہوئے چراغ کی صورت میں پیدا فرمایا. انسان کو زمین سے نباتات کی طرح اگایا، یعنی زمین کی مٹی سے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی. نمبر 6، انسان کو موت دی، زمین کے حوالے کیا اور پھر زندہ کر کے زمین سے نکالے گا. نمبر 7، زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا اور وہ اس کے کچھ آدھا راستوں پر اپنے ضروریات کے لیے بڑی سہولت کے ساتھ سفر کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی آیات پر غور کرنے اور ان کے ذریعے اپنی معرفت حاصل کرنے اور پھر اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 21-24 میں حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور بد دعا کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ میری قوم نے میری بات نہیں مانی، ایسے سرداروں کی بات مانی کہ جن کے لیے ان کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا. ان سرداروں نے میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی، قوم کو شرک پر اڑے رہنے کی دعوت دی، اور خاص طور پر جو اس قوم کے 5 معبود تھے، 5 اولیاء اللہ کے جن کے انتقال کے بعد انہوں نے انہی کے بت بنا لیے تھے، فرمایا کہ اپنے معبودوں کے اوپر ڈٹے رہو. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ہرگز ان کو نہ چھوڑنا، نوح کی بات نہ ماننا، اپنے معبودوں پر ڈٹے رہنا. انہوں نے قوم کی اکثریت کو گمراہ کر دیا. اب وہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان ظالموں سے کسی خیر کی توقع نہیں، اے اللہ تم ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ فرما. آیت 25، قوم نوح پر عذاب قبر. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول فرمائی اور اس بدبخت قوم کو ہدایت سے محروم کر دیا، انہیں طوفان کے ذریعے ہلاک کیا اور آگ کے عذاب سے دوچار کیا، یعنی ادخلوا نارا، فرمایا کہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، گویا ان کے لیے قبر بھی جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن گئی. جب اللہ کی طرف سے ان پر تباہی آئی، کوئی انہیں بچانے کے لیے مدد کو نہ آیا، اور بلا شبہ ظالم اسی انجام کے مستحق تھے. آیات 26-28، دکھی دل کی صدا. حضرت نوح علیہ السلام نے دکھے دل سے صدا دی کہ اللہ زمین پر کافروں کا ایک بھی بستا ہوا گھر نہ چھوڑ، یہ بدبخت نہ صرف دوسروں کو گمراہ کریں گے بلکہ میں 950 برس سے ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کی آئندہ نسلوں سے بھی مجھے کوئی توقع نہیں. اب یہ جو بچے جنم دیں گے وہ بھی فاسق اور فاجر ہوں گے. اے اللہ میری بخشش فرما دے, میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے, اور جو بھی اہل ایمان مرد اور عورتیں ان کی بخشش فرما دے. لیکن اے اللہ کافروں کے لیے سوائے تباہی کے اور کسی چیز کا اضافہ نہ فرما. اس کے بعد اس پارے میں چھٹی سورت ہے سورہ جن. اس سورہ مبارکہ میں جنات کی ایمان افروز دعوت کا بیان ہے. اس سورہ مبارکہ میں جنات کے اپنے ہم جنسوں یعنی جنات کے سامنے ایمان افروز دعوت کا تذکرہ, آیات کا تجزیہ. آیات 1-17 جنات کی دعوت بیان ہوئی, اور آیات 18-28 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے خطاب ہے, مشرکین مکہ سے. آیات 1-3 قرآن کی عظمت جنات کی زبانی. جنات اپنے ہم جنسوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو کہ دل کو متاثر کرنے والا ہے. انا سمعنا قرآنن عجبا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کامیابی کی راہ یعنی توحید کے عقیدے کی رہنمائی کر رہا ہے. ہم نے اس راہ کو اختیار کر لیا, اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے رب کا مقام بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, وہ ہر اعتبار سے یکتا ہے. آیات 4-7 گمراہی کا سبب انکار آخرت. جنات ابلیس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو ابلیس ہے یہ ہمارا احمق ساتھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انتہائی نامناسب اور گمراہ کن باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے. اور ہمیں تو گمان تک نہیں تھا کہ جنات اور انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے. انسانوں میں سے کچھ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ جو جنات کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ مشرکین کا طریقہ تھا, رات جس وادی میں سفر کے دوران قیام کرتے کہتے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں. فرمایا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے جنات میں ایک بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے, ہم اتنے بڑے ہیں کہ یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا تکبر اور بڑھ جاتا ہے. اور جنات اور انسانوں کی گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین نہیں ہے. انہم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث اللہ احدا. جب تک انسان کو آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کا طرز عمل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں اپنے سامنے جواب دہی کا احساس عطا فرمائے. آیات 8-10 میں آسمان پر وحی کی خصوصی حفاظت کا ذکر ہے. جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمان پر جاتے تھے سنبل لینے کے لیے, لیکن آج کل ہم نے دیکھا کہ آسمان پر پہرا سخت ہے اور آسمان انگاروں سے بھرا ہوا ہے. ہم میں سے اگر کوئی شخص کو سنبل لینے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس پہ انگارہ پھینکتے ہیں. ہم سمجھ گئے تھے کہ ایسی حفاظت انہی دنوں میں ہوتی ہیں جن دنوں میں وحی کا نزول ہو رہا ہوتا, تاکہ وحی کا کوئی حصہ کوئی جن نہ سن سکے. اگر جن نے سن لیا اور لا کر اپنے کسی عامل کو بتا دیا اور عامل نے نبی سے پہلے وہ وحی کے الفاظ لوگوں کو سنا دیے, تو پھر تو نبی کی کریڈیبلٹی متاثر ہو جائے گی کہ نبی جو آیتیں ہمیں آج سنا رہے ہیں یہ تو 2 دن پہلے فلاں عامل نے سنا دی تھی. تو کہتے تھے ہم سمجھ گئے تھے کہ ضرور کوئی نبی دنیا میں بھیج دیا گیا ہے اور وحی نازل ہو رہی ہے. ہم پریشان تھے کہ نبی کہاں اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے نبی کو دیکھ لیا اور نبی کی زبان سے ہم نے قرآن مجید سن لیا. وادی نخلا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر جب قرآن پڑھ رہے تھے تو اس وقت جنات کی ایک جماعت کا وہاں پہ گزر ہوا اور انہوں نے آپ سے قرآن مجید سنا. وہ جنات کہتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ نہیں کہ دنیا والوں کے ساتھ کیا ہوگا. بہت حکیمانہ بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسالت کے فلسفے سے بھی اور تاریخ سے بھی واقف ہیں. اس لیے کہ جب بھی اللہ نے رسول دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں پھر اس قوم کا معاملہ نازک ہو گیا ہے. اگر قوم نے رسول کی بات مانی قوم کو عزت ملی, نہیں مانی تو قوم برباد ہوئی. تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے اس بار کیا ہوگا, آیا اس بار کوئی دنیا والوں کے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا یا اللہ نے ان کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سابقہ قوموں کے برے انجام کی بھی خبر تھی. آیات 11-13 میں ایمان لانے ہی میں خیر ہے. جنات اپنے دوسرے ہم جنس بھائیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم آسمان میں کہیں بھاگ کر اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر ایمان لے آئیں اور اس کے فرما بردار بن جائیں، اور جو بھی ایمان لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر وہ جان لے کہ اسے نہ کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی زیادتی ہوگی۔ آیات 14-17 میں اچھے اور برے کردار کا انجام، جنات کہتے ہیں کہ ہم میں سے دونوں طرح کے لوگ ہیں، اچھے کردار کے حامل بھی ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی اس دعوت کو سنا اور ایمان لے آئے، انہوں نے کامیابی کی راہ چن لی، اور ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی دعوت کو جھٹلا دیا، ایسے بد نصیب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اور ان کے لیے عذاب میں مسلسل اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کی دعوت کو قبول کر کے اور ہم ایمان لے آئیں اور قرآن کی تعلیمات کی پیروی کریں۔ یہاں تک جنات کی دعوت کا بیان مکمل ہوا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ آیات 18-19 میں مسجدوں کی بے حرمتی، اس سے منع کیا گیا، فرمایا کہ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان مساجد میں صرف اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، ان مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ مساجد کی بے حرمتی ہے۔ مشرکین مکہ دو جرم کر رہے تھے، ایک تو یہ ہے کہ مسجد حرام میں جو تمام مسجدوں کی ماں ہے، پہلی مسجد ہے اس دنیا کی، اس میں بتوں کو نصب کر کے ان کو پکار رہے تھے، اور نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر آ کر خدا واحد کو پکارتے تھے، مسجد کا سنہ ادا کرتے تھے، تو وہ بدبخت ان پر دست رازی کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، انہیں تکلیفیں دیتے تھے، ان پر سجدے کی حالت میں اوجڑی ڈال دیتے تھے۔ فرمایا کہ یہ دوہرے جرم کے مرتکب ہیں، خود مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس میں شرک کر رہے ہیں، اور نمبر دو جو خالص توحید پر عمل پیرا ہستی ہے اس کو ایذا دے رہے ہیں، انہیں ان کے دوہرے جرم کی بری سزا ملے گی۔ آیات 20-25 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار آجزی و انکساری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مسجد حرام میں آ کر گھیر لیتے اور آپ کو دھکے دیتے، آپ کو تنگ کرتے، آپ ان سے کہتے کہ میں تمہارے دباؤ میں نہیں آؤں گا، میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکاروں گا، میں ذاتی طور پر تمہارے مقابلے کی قوت نہیں رکھتا، میرا پورا بھروسہ اللہ پر ہے، نہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ میں تمہیں اپنے اختیار سے ہدایت پر لا سکتا ہوں، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، میری اپنی بھی بچت اسی میں ہے، میری اپنی بھی نجات اس میں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک کھول کھول کے پہنچاتا رہوں، کان کھول کر سن لو کہ تم میں سے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا، آج اسے اپنی قوت پر اور اپنی نفری کی کثرت پر بڑا تکبر ہے، روز قیامت اسے احساس ہو جائے گا کہ اس کی نفری اور اس کی قوت، اس کی کیا حیثیت اور بکت ہے، میں نہیں جانتا وہ قیامت کا دن قریب ہے کہ دور ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ قیامت کا دن ضرور آ کر رہے گا۔ یہاں پہ بڑا اہم نقطہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اپنی بھی بخشش اسی میں ہے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں، آج یہ نازک ذمہ داری امت پر ہے، ختم نبوت کی وجہ سے ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم نو انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو نو انسانی کل اللہ سے ہمارے خلاف فریاد کرے گی، ہمارے خلاف شکایت کرے گی کہ اللہ انہوں نے ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ ہماری بھی نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ کا کلام جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کر کے نو انسانی تک پہنچائیں، اللہ ہمیں اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 26-28 میں فرمایا کہ رسولوں کو غیب کا کچھ علم دیا جاتا ہے، کل غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا کچھ علم رسولوں پر ظاہر کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو غیبی حقائق پر ایمان لانے کی دعوت دے سکے۔ البتہ فرمایا جب اللہ غیب کا علم فرشتوں کے ذریعے رسولوں تک بھیجتا ہے اس کی حفاظت کا خاص اہتمام فرماتا ہے تاکہ کوئی جنات اس میں سے کوئی چیز اچک نہ لے۔ اس کے بعد اس پارے میں ساتویں سورت ہے سورہ مزمل، تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا لاح عمل۔ اس سورہ مبارکہ میں وہ ہدایات دی گئی جو انسان کے نفس کے تزکیے اور قلب کے تصفیے کے لیے، یعنی قلب کی صفائی کے لیے ضروری ہے، مفید ہے۔ آیات کا تجزیہ، آیات 1-11 تزکیہ نفس کے لیے ہدایات، آیات 12-19 مخالفین حق کے لیے وعید، اور آیت نمبر 20 قیام اللیل کے حکم میں تخفیف۔ اب آیت 1-5 قیام اللیل کا حکم، یہ آیات نزول وحی کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، دوسری وحی، تیسری وحی کا نزول جو ہوا وہ انہی آیات پر مشتمل تھا۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے صحابہ اکرام پر تہجد کی نماز فرض کر دی گئی۔ بعد میں یہ فرضیت اللہ نے ختم کر دی جب 5 وقتہ نماز کا حکم آیا، لیکن ابتدا میں تہجد کی نماز تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اور حکم کیا تھا کہ تم قیام اللیل کرو، اوسطاً آدھی رات کرو، نصفہ ابن کس من ہو کلیلہ اوزد علیہ، کبھی اس سے تھوڑا سا کم کر لو، کبھی اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لو، اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھو، آہستہ آہستہ سمجھ سمجھ کر، اور قرآن کی آیات کی تاثیر لیتے ہوئے، ان کے مضمون کی تاثیر لیتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھو۔ اللہ کے رسول کو آگاہ کیا گیا، عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہ بھاری بات، اس کا ذکر سورہ مدثر میں آ جائے گا، اور وہ ہے دعوت و اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، اور یہ استقامت حاصل ہوگی جب آپ روحانی اور قلبی طور پر مضبوط ہوں گے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ قیام اللیل، قیام اللیل کی عبادت اور ریاضت اور مشقت روحانی ترقی اور قلبی ثبات کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ جو جو قرآن انسان کے اندر اترتا ہے، انسان کا دل دنیا کی محبت سے خالی، آخرت کی تیاری کے لیے بے چین اور اللہ کی محبت سے منور ہو جاتا ہے، تب انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے پورے ذوق کو شوق سے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو جتنا آپ باطنی طور پر مضبوط ہوں گے، دعوت دین، اقامت دین کے لیے قربانیاں دینا آپ پر آسان ہوگا۔ تو راتوں کو اٹھ کر قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے اپنے آپ کو تیار کیجیے اس کام کے لیے جو آپ نے دن میں کرنا ہے، دعوت دین کا کام، غلبہ دین کا کام۔ آیات 6-11 میں تزکیہ نفس کے لیے ہدایات ہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے یہ آیات حسب ذیل ہدایات دے رہی ہیں۔ نمبر 1، قیام اللیل کا باقاعدگی سے اہتمام کیا جائے، رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا نفس کی خواہشات کو قابو رکھنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ نمبر 2، کثرت سے اللہ کے مبارک اسماء کے ذریعے اس کا ذکر کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، انسان شعوری طور پر سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے، یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرے، اللہ سے محبت، اللہ پر بھروسہ، اللہ ہی سے امید، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہمیں یہ معنی کیفیات عطا فرمائے۔ نمبر 4، اللہ ہی کو اپنا رب یعنی تمام ضروریات کا پورے کرنے والا سمجھے، اور صرف اسی پر توکل و بھروسہ کرے، اسباب پر بھروسہ نہ ہو، مسبب الاسباب پر بھروسہ ہو۔ نمبر 5، مخالفین کی طنزیہ باتوں پر صبر کیا جائے، اور ان سے الجھنے کے بجائے، لڑنے کے بجائے، خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کی جائے، وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ نمبر 6، مخالفین کے کسی ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کر کے صحابہ اکرام کندن بن گئے، پورے مکی دور میں انہی ہدایات پر عمل کا حکم رہا۔ البتہ مدنی دور میں صحابہ اکرام کی تربیت یافتہ جماعت کو مخالفین کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی، جنگ کی اجازت دی گئی، کب؟ جبکہ ان ہدایات پر عمل کر کے ایک تربیت یافتہ جماعت تیار ہو گئی۔ آیات 12-19 مخالفین حق کے لیے وعید، مشرکین مکہ نے مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. اللہ ان آیات میں اپنے نیک بندوں کی دلجوئی فرما رہا ہے اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ انہیں ان کے ظلم کی بھرپور سزا ملے گی. ان کے لیے ایسی جہنم تیار ہے جس میں انہیں جکڑنے کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور ان کی غذا کے لیے حلق میں اٹکنے والی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے. فرمایا کہ اس سے پہلے فرعون کے پاس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. فرعون نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا تھا جو آج مشرکین مکہ ہمارے نبی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو دیکھو کہ فرعون کا کیا انجام ہوا. اور آخرت کا دن ایسا ہولناک دن جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کیا تم لوگ اس دن کی ہلاکت سے بچ سکو گے جس دن کے پہاڑ ریزا ریزا ہو جائیں گے, زمین جس روز درز رہی ہوگی؟ خیر اسی میں ہے کہ ہوش کے ناخن لو, توبہ استغفار کرو اور اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو. آیت 20 میں قیام اللیل کی حکم میں تخفیف کا حکم ہے. اللہ نے پہلے تو حکم دیا تھا کہ تہجد فرض ہے. پنج وقتہ نماز جب فرض ہو گئی معراج کی شب سن 1090 میں, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تخفیف نہیں کی گئی, ان پر تہجد تو پھر بھی فرض رہی. بقیہ جو مسلمان تھے ان کے لیے کمی کر دی گئی, تخفیف کر دی گئی. اللہ نے پہلے تو تحسین کی کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی آپ بھی اور آپ کے ساتھ مومنین کی ایک جماعت بھی کبھی دو تہائی رات, کبھی آدھی رات, کبھی ایک تہائی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے. تمہیں دن میں اپنی معیشت کے لیے باغ دوڑ کرنی ہوتی ہے, تمہیں اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے, اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. لہذا اب اللہ نے تم پر یہ تہجد کی فرضیت ختم کر دی ہے. فقرأوا ما تیسر من القرآن, اب تم جتنا بھی آسانی سے ہو سکتا ہے اٹھ کے قرآن مجید رات میں پڑھ لیا کرو. البتہ یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز کی پابندی کرو, زکوٰۃ دو, اور خاص طور پر اللہ کے دین کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دو. واقرض اللہ قرضا حسنا, یہ یقین رکھو کہ تم جو بھی اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ قرض ہے, اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر وہ واپس کرے گا. اللہ ہمیں ان نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں جو 8ویں سورت ہے وہ سورہ مدثر ہے. ایمان بالآخرت کی اہمیت کا بیان ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایمان بالآخرت کی اہمیت مختلف اسالیب سے واضح کی گئی. آخرت کے واقع ہونے کو ایک بڑی خبر قرار دیا گیا. مجرموں کے جرائم کا سبب یہ بتایا گیا کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. کلا ولا یخافون الآخرہ, اس وجہ سے جرائم کر رہے ہیں. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے. آیات 1-7 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مشن اور اس کے لیے ہدایات. آیات 8-26 دشمن حق ولید بن مغیرہ کی مذمت. آیات 27-48 ذکر آخرت. اور آیات 49-56 مشرکین مکہ کا حق سے اعراض. آیات 1-3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن, اللہ کی بڑائی کا نفاذ. ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا سورہ مزمل میں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. آپ سے کہا گیا کہ قم فانذر, اے نبی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے. وربک فکبر, اور اپنے رب کو بڑا کیجیے, یعنی اپنے رب کی بڑائی کو قائم و نافذ کیجیے. کسی کو اس کے ظلم کے حوالے سے متوجہ کرنا, اس کے حوالے سے اسے اصلاح کی دعوت دینا, یہ کام بھی آسان نہیں. آپ نیکی کی تلقین کرتے رہے لوگوں کو گرانے لگتا. آپ کہیں نماز پڑھو, ذکر کرو, استغفار کرو, لیکن آپ کہیں کہ یہ چھوڑ دو لوٹ مار, یہ چھوڑ دو ظلم, اور چھوڑ دو دوسروں کے حقوق غصب کرنا, تو جو ظالم ہوتا ہے, غاصب ہوتا ہے, اسے اس قسم کی بات پسند نہیں آتی. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر کٹھن کام یہ ہے کہ ظالموں کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی جائے بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے ایک تحریک منظم کی جائے, صالحین کی ایک جماعت تیار کی جائے, اس جماعت کو ظالموں کے ساتھ ٹکرایا جائے اور ظالموں کو شکست دے کر عدل کا نظام قائم کیا جائے. بلا شبہ یہ قول ثقیل, یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کٹھن کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اس کے لیے ہم سب کی مدد فرمائے۔ آج بھی اللہ کے دین کو پھیلانا، حق بات کہنا، صرف نیکی کی تلقین نہ کرنا، برائی سے بھی روکنا اور برائی کو ہاتھ سے مٹانے کی جد و جہد کرنا امت پر فرض ہے۔ اللہ ہمیں یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 4-7 میں غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے ہدایات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا نہایت اعلیٰ مشن دیا گیا، آپ کے توسط سے یہی مشن آپ کی امت کو بھی دیا گیا۔ اب اس اونچے مشن کے لیے کام کرنے والوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں تاکہ وہ استقامت کے ساتھ اس مشن کے لیے محنت کر سکے اور اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہو۔ وہ ہدایات کیا ہے؟ آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنی ذات سے۔ پہلے یہاں اللہ کی بڑائی قائم کرنی ہے اور رفتہ رفتہ پوری زمین پر۔ اب اپنی ذات پر اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے آغاز کا معاملہ سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ ہے طہارت۔ طہارت ہی بنیاد ہے، یوں سمجھیے کہ پورے کے پورے دین کے احکامات پر عمل کی۔ نمبر ایک، فرمایا کہ لباس اور جسم کی طہارت کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اللہ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المطہرین، سورہ بقرہ آیت 222۔ نمبر دو، ہر قسم کی ظاہری و معنوی نجاست سے دوری اختیار کی جائے، یعنی ظاہری طور پر بھی گناہ سے بچا جائے اور باطنی طور پر بھی نیت اور عقائد کے فساد سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر تین، نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور دنیا میں اس کا کوئی بدلہ مطلوب نہ ہو، ولا تمنن تستقصر۔ اور نمبر چار، اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے صبر کیا جائے۔ بلا شبہ نیکی کرنا، برائی سے بچنا، حق کی سربلندی کے لیے استقامت سے جد و جہد کرنا بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ تمام صفات عطا فرمائے۔ آیات 8-10، ایک مشکل دن، روزے قیامت۔ فرمایا کہ قیامت کا دن بڑا مشکل ہوگا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی اس روز ایک بڑی ہولناک تباہی آئے گی۔ فذلک یومئذ یوم اسیر علی الکافرین غیر یسیر۔ وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ کافر اس روز بڑی حسرت سے کہیں گے، ارے یہ تو وہی دن آ گیا کہ جس کو ہم نے جھٹلایا تھا۔ اللہ ہمیں اس روز کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آیات 11-17 میں ولید بن مغیرہ کی مذمت ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ نے بہت نوازا تھا، ایک لوتا پیدا ہوا تھا لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے تھے اور اس کی جائیدادیں مکہ سے لے کے طائف تک پھیلی ہوئی تھی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے اس سے بڑا پھیلا ہوا مال و اسباب دیا تھا۔ یہ دعوے کرتا تھا کہ جس اللہ نے یہاں دیا ہے وہاں بھی دے گا، اور جو یہاں یتیم ہے اور غربت کا شکار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی، اسے وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس کے یہ دعوے جھوٹے ہیں، وہ ہمارے برحق کلام کا دشمن ہے، اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اسے ان جرائم کی پیدائش میں جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا، سأرہقہ صعودا، کہ وہ عذاب اس کے لیے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی شدت بڑھتی جائے گی۔ آیات 18-26 میں ولید بن مغیرہ کے ایک مکرو فریب کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ نے اسے قرآن مجید کا کچھ حصہ سنایا۔ وہ کلام سنتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس پر قرآن مجید کے حق ہونے کی تاثیر واضح طور پر نظر آنے لگی۔ اب جب وہ واپس اپنے مشرک سرداروں کے پاس گیا تو انہوں نے دیکھا اس کا چہرے کا رنگ تو بدلا ہوا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، محمد نے تمہیں جو کچھ سنایا جادو ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا شاعری ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کسی کہانی کا منتر ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اب وہ مشرکین سمجھ گئے کہ یہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، اور ایک دم ان کی ناراضگی ظاہر ہوئی، ان مشرک سرداروں کا غصہ ظاہر ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھی سارے کے سارے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، اب اس نے پھر ایک ڈرامہ کیا۔ اس نے کہا ٹھہرو، کچھ دیر سوچا، دیکھا تیوری چڑھائی، منہ بسورا، رخ پھیرا اور بڑے تکبر سے کہا کہ جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں یہ بہت پرانا جادو ہے۔ انہو فکرا و قدرا فقدر کیف قدرا ثم نظرا ثم ابصا و بصرا ثم ادبر و استکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسف ان ھذا الا قول البشر۔ یہ تو کوئی انسان ہی کا کلام ہے، معاذ اللہ۔ اللہ اس کے اس فریب پر، اس مکر پر غضبناک ہوا اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کی وعید سنائی۔ آیت 27-29 میں جہنم کی ہولناکی کا بیان ہے. جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بڑی شدت والی ہے، یہ جہنمیوں کے ساتھ چمٹ جائے گی، نہ انہیں چھوڑے گی کہ کہیں بھاگ جائیں اور نہ ہی باقی رہنے دے گی. یعنی جہنم نہ زندوں میں جہنمی نہ زندوں میں شمار ہوں گے اور نہ ہی مردوں میں. انسانوں کی کھالوں کو جھلسائے گی، وہ کھال دوبارہ پیدا ہو جائے گی اور پھر دوبارہ جھلسایا جائے گا. اللہ ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے. آیات 30-31، جہنم پر 19 فرشتے مامور ہیں. تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک روایت، کہ جہنم میں 19 قسم کے عذاب ہیں اور ہر عذاب کی نگرانی کے لیے خاص فرشتہ ہے. جب اللہ نے یہ بتایا کہ جہنم پر 19 مامور ہیں تو مذاق اڑایا مشرکین نے کہ یہ تعداد تو بڑی کم ہے، ان سے تو ہم نپٹ لیں گے. ایک پہلوان نے کہا کہ 10 کو میں سنبھال لوں گا، باقی سے تم نپٹ لینا. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تعداد ہم نے بتائی ہے، بعض نے یہ بھی کہا کہ تعداد بتانے کی ضرورت کیا تھی، فرمایا کہ تعداد اس لیے بتائی ہے، نمبر ایک، اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے مامور ہیں، اور اس سے اہل ایمان کے ایمان کو اور تقویت حاصل ہو، اور مشرکین مکہ کے لیے یہ بات آزمائش بن جائے. اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بیان کر کے کسی کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے، اس کی گمراہی میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کے بیان سے اور زیادہ یقین کی پختگی عطا فرمائے. آیات 32-37 میں فرمایا کہ قیامت کا واقع ہونا ایک بڑی خبر ہے. انہا لاحد القبر، فرمایا کہ جس طرح رات رستہ رستہ ختم ہوتی ہے اور دن نمودار ہوتا ہے، اسی طرح سے رستہ رستہ قیامت بھی آ جائے گی. بے شک قیامت کا ظاہر ہونا بہت بڑی خبر ہے، یہ انسان کو خبردار کر رہی ہے کہ تمہارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر انسان کو اب دنیا میں اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو اچھے اعمال کر کے قیامت کے دن جواب دہی کے لیے تیاری کر لے، اور چاہے تو گناہ کر کے اپنے لیے جہنم کی راہ وہ اختیار کر لے. اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 38-48 میں جہنم میں لے جانے والے جرائم کا ذکر ہے. فرمایا کہ ہر بد نصیب انسان، گناہگار انسان، اپنے جرائم کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. کل نفس بما کسبت رہینا، عنقریب اسے ان جرائم کی سزا ملے گی. اس کے برعکس نیکیاں کرنے والے سعادت مند ہیں، وہ جنت میں ہوں گے. وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں جہنم میں ڈالا گیا، تو جہنمی اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے. یہ وہ جرائم ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں. وہ جرائم کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ تعالی ہمیں پنج وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دو، ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی غریبوں کی مدد نہیں ہے. دعوتیں ہو رہی ہیں بڑوں بڑوں کو تاکہ ان سے دوستیاں اور مضبوط ہوں، پیار بڑھے، غریبوں کو کھلانے کا کوئی شوق نہیں. اور دین و شریعت کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے تھے، بدلے کے دن کو چھٹلاتے تھے، اس حوالے سے شکوک و شبہات اور شہمیوں کا شکار تھے. جنمی حسرت سے کہیں گے، ہماری پوری زندگی نہیں جرائم میں گزری، یہاں تک کہ اچانک یقینی شے ہم پر آ گئی، یعنی موت آ گئی. اب جہنمیوں کا اعتراف جرم انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اور کسی سفارش کرنے والے کی سفارش انہیں فائدہ نہ دے گی. اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے. آیات 49-53، حق سے راز کا سبب انکار آخرت. اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنی واضح باتیں آنے کے باوجود مشرکین مکہ حق سے راز کرتے ہیں. جیسے ایک شیر گدھے کو، جیسے ایک گدا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی حق کی بات سن کر بھاگتے ہیں. فرمایا اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر ہدایت نازل ہو، ہر ایک پر وحی نازل ہو. فرمایا اللہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا. اللہ جانتا ہے کہ کون رسالت کا حقدار ہے، کون اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس کو رسالت کی سعادت دی جائے. فرمایا کہ ان کا اصل جرم یہ ہے کہ کلا بلا یخافون الآخرہ، یہ آخرت کی جواب دہی کا خوف نہیں رکھتے. جو شخص اللہ کے سامنے حاضری اور اعمال کی جواب دہی کا یقین نہیں رکھتا، اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. آیات 54-56 میں فرمایا گیا کہ قرآن حقائق کی یاد دہانی ہے، قرآن حکیم ایک نعمت ہے جو انسانوں کو حقائق کی یاد دہانی کرا رہا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم یہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں یا نہیں۔ خیر اسی میں ہے کہ حقائق پر ایمان لے آئیں اور ان کی روشنی میں زندگی کا لائے عمل طے کریں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تمہیں نیکی کی، حقائق کی معرفت کی توفیق نہیں ملے گی، لہذا اللہ ہی سے اس کی توفیق مانگو۔ کیسے توفیق مانگیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی اس کو اپنے معمول میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے اور اچھے طریقے پر اپنی عبادت کے لیے۔ بلا شبہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے اور اس سے نیکیوں کی توفیق مانگی جائے اور اس کی بخشش کا سوال کیا جائے، ہو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اس کے بعد 29ویں پارے میں نویں سورت ہے، سورہ قیامہ، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے قیامت کے مناظر کا بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-5 انکار آخرت کی زوردار نفی، آیات 6-15 قیامت کی ہولناکی کا منظر، آیات 16-19 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت، آیات 20-25 میدان حشر کا منظر، آیات 26-30 موت کا منظر، آیات 31-35 سرکشوں پر اللہ کا غضب، اور آیات 36-40 موت کے بعد حیات کا سبب اور دلیل، موت کے بعد کیوں زندہ کیا جائے اور اس کے لیے دلیل کیا ہے۔ آیات 1-5 انکار آخرت کی زوردار نفی، ان آیات میں ان تمام تصورات کی زوردار نفی کی گئی جو آخرت کے حوالے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور کیسے ممکن ہے کہ جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، اور ہمیں کچھ شک سا تو ہے، انا ظن الا ظن، گمان سا تو ہے، ہمیں یقین نہیں ہے پتہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ آخرت تو ہوگی کوئی ہمیں بخشوا لے گا شفاعت کے ذریعے سے، ہم اعلی خاندان سے ہیں، ہم یہودی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند۔ ان تمام غلط تصورات کی نفی کی گئی، اللہ نے فرمایا قیامت ایسی برحق شے ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس اللوامہ کی، ضمیر کی، جو تمہیں ہر نیکی پر شاباش دیتا ہے اور ہر بدی پر تمہیں ڈانٹتا ہے، تمہیں ہر نیکی پر مسرت کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور ہر بدی پر شرمندگی اور پشیمانی کی، ضمیر کا یہ احساس بتا رہا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا، برائی کا برا نتیجہ نکلے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے، ہم اس پر قادر ہیں کہ ہر انسان کی انگلیوں کا پور پور درست کر دیں، بڑی بلیغ بات، ہر انسان کے فنگر پرنٹس ہم جانتے مختلف ہوتے ہیں، فرمایا ہم ہر انسان کی انگلیوں کا پور پور درست کر دیں گے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جو لذت لے رہا ہے انہیں جاری رکھے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اسے کوئی اس بات سے خبردار کرے کہ تم سے تمہارے ان سیاہ اعمال کا حساب ہوگا، اس وجہ سے انکار کر رہا ہے آخرت کا۔ آیات 6-15 قیامت کی ہولناکی کا منظر، انسان قیامت کے دن کی تیاری کے بجائے تنزیہ انداز سے پوچھتا ہے، اچھا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ سوال تنزیہ ہے تو جواب بھی اسی ٹون میں ہے، اسی لہجے میں ہے۔ فرمایا قیامت اس دن آئے گی جس روز کی نگاہیں چلیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند باہم ٹکرا جائیں گے، انسان گھبرا کر دوڑے گا، پوچھے گا کوئی پناہ گاہ ہے، عید المفر، کہا جائے گا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اب چلو رب کے پاس، اور رب تمہیں بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے دنیا میں کس چیز کو ترجیح دی تھی اور تم نے کس چیز کو پس پشت ڈالا تھا، آخرت اور اللہ کی رضا وہ تمہارے نزدیک مقدم تھی یا دنیا کی عارضی اور گھٹیا لذتیں اور مال و اسباب وہ تمہارا مقصود تھا، اور پھر انسان اپنے برے عمل کے لیے کیسی خوشنما کوئی دلیل پیش کر دے، کوئی جواز پیش کر دے، اندر سے وہ جانتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا اور آخرت کو مطلوب و مقصود بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 16-19 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے، قرآن کریم سے محبت. جب قرآن مجید نازل ہوتا آپ کو اتنی محبت تھی قرآن سے کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تاکہ قرآن مجید کو یاد کر لیں. اللہ نے ان آیات میں آپ پر احسان فرمایا اور کہا کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کرانا اور اس کے بعد آپ کی زبان سے اس کو بیان کروا دینا اور اس کے بعد اس کی وضاحت آپ کو سکھا دینا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. انا علینا جمعہ و قرآنا فیضا کرانا ہو فتب قرآنا ثم علینا بیانا. اس کا بیان، اس کی وضاحت سکھانا بھی ہمارے ذمے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کے ارشادات سے مدد لینی ہوگی. اللہ نے آپ کو قرآن مجید کی وضاحت سکھائی، اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آیات 20-25 روز قیامت نتیجہ چہروں سے ظاہر ہوگا. انسانوں کی اکثریت کی افسوسناک روش یہ ہے کہ وہ دنیا کی فوری ملنے والی لذتوں سے تو محبت کرتی ہے، کلا بل تو حبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اور جو آخرت کی اعلیٰ اور ابدی نعمتیں ہیں انسان اکثر و بیشتر ان کو بھول جاتا ہے. فرمایا ان قریب آخرت آنے والی ہے، تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس روز لوگوں کے چہروں پر نتیجہ لکھا ہوگا. نیک لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی دیدار کی سعادت حاصل کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس کے برعکس وہ بد نصیب جو مجرم تھے ان کے چہرے خوف سے بگڑے ہوئے ہوں گے اور اب جان لیں گے کہ اب ان کو ایسا عذاب ملے گا جو ان کی کمر توڑ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. آیات 26-30 میں موت کا منظر ہے. فرمایا انسان پر جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی جان حلق کے قریب آ کر اٹک جاتی ہے. انسان شدید اذیت سے دوچار ہوتا ہے. اللہ ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے. قرابت داروں پر انتہائی مایوسی طاری ہوتی ہے، دوائیں اب کارگر نہیں رہتی ہیں. اب بے کسی کے عالم میں پکارا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہ جو مرنے والے کو بچا لے. مرنے والا جان لیتا ہے کہ بس بزن انہ الفراق، اب تو جدائی کا وقت آ چکا ہے. پنڈلی سے پنڈلی لپٹتی ہے اور انسان حال کی حقیقت سے جا ملتا ہے. اللہ ہم سب پر موت کی سختیاں آسان فرمائے. آیات 31-35 سرکشوں پر اللہ کا غضب. ان آیات میں ایسے شخص کی شدید مذمت کی گئی جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اللہ کے سامنے سر جھکایا. اس کے برعکس بڑے تکبر سے دینی تعلیمات کو جھٹلایا. یہ بدنصیب اسی قابل ہے کہ اس کے لیے تباہی و بربادی ہو، شدید تباہی و بربادی. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اللہ ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے. آیات 36-40 کیا انسان سے حساب کتاب نہ ہوگا؟ انسان سمجھتا ہے اسے اللہ نے بے مقصد شتر بے مہار چھوڑ دیا، جو مرضی کرتا رہے، جس کی مرضی عزت کے ساتھ کھیلے، جس کا مرضی مال ہڑپ کر جائے، جس کی مرضی جو ہے وہ جان کو ضائع کر دے. فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا. جس اللہ نے انسان کو پہلی بار نطفے سے پیدا کیا، اسی نطفے سے مرد بھی بنائے، اسی سے عورتیں بھی بنائیں، وہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ اسے حساب کتاب لے گا زندہ کر کے، اور اچھائی کا اچھا بدلہ، برائی کا برا بدلہ مل کر رہے گا. اس کے بعد اس پارے میں 10ویں سورت ہے، سورہ دہر. انسان کا اختیار اور اختیار کے استعمال کے نتائج کا بیان. فرمایا اس سورت میں کہ اللہ نے انسان کو با اختیار مخلوق بنایا ہے اور اب وہ اپنے اختیارات کا جیسا استعمال کرے گا روز قیامت ویسا ہی نتیجہ ظاہر ہوگا. آیات کا تجزیہ. آیات 1-3 انسان کو بنانے اور اختیار دینے کا بیان. آیت نمبر 4 اختیار کی غلط استعمال کا انجام. آیات 5-22 اختیار کے اچھے استعمال کا انجام. آیات 23-26 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ذکر کی تلقین. اور آیات 27-31 دنیا داروں کو نیکی کی راہ اختیار کرنے کی دعوت.
آیات 1-3، خالق نے انسان کو ہدایت دی اور اختیار دی۔ یہ آیات انسان کو یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب انسان نطفے کی صورت میں تھا، ایک ایسی شے کہ جس کا ذکر بھی زبان پر لانا پسند نہیں کیا جاتا۔ حل اطال الانسان ہین من الدر ہین من الدار لم یکن شیئا مذکورا، اللہ نے اسے مکمل انسان کی صورت دی، پھر اسے نیکی اور بدی کی تمیز، نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے کراہیت کی ہدایت دی۔ اب انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو شکر کرے اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے، اور چاہے تو ناشکری کر کے عذاب کو دعوت دے۔ اب آیت نمبر 4، ناشکروں کا برا انجام۔ اس آیت میں خبردار کیا گیا کہ جو شخص ناشکری کرتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اللہ کی نافرمانیوں کے لیے استعمال کرے گا، اس کا برا انجام ہوگا۔ روز قیامت اسے زنجیروں میں جکڑ کر، اس کے گلے میں توک ڈال کر اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جو لوگ رسم و رواج اور اوہام و ظنون کی زنجیروں میں جکڑے رہے اور غیر اللہ کی حکومت و اقتدار کے توک اپنے گلوں سے نہ نکال سکے، بلکہ حق و حاملین حق کے خلاف دشمنی اور برائی کی آگ بھڑکانے میں عمرے گزار دی، کبھی بھول کر بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کیا۔ کن الفاظ پہ غور کیجئے، علامہ نے زنجیروں کا ذکر بھی کیا ہے، توک کا ذکر بھی کیا ہے، اور آگ بھڑکانے کا ذکر بھی کیا ہے۔ کبھی بھول کر بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کیا، نہ اس کی سچی فرما برداری کا خیال دل میں لائے۔ ان کے لیے اللہ نے آخرت میں دوزخ کے توک کو سلاسل اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو انہوں نے جہنم کی سزا کو کس طرح سے ریلیٹ کیا ہے دنیا کے جرائم سے، جو یہاں اوہام و ظنون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ انہیں زنجیروں میں جکڑ دے گا۔ جو یہاں پر غیر اللہ کی حکومت کے توک اپنے گلوں سے نکالنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کر رہے، وہاں انہیں توک پہنائے جائیں گے، اور جو یہاں اہل حق کے خلاف آگ بھڑکاتے ہیں، اس روز اللہ تعالیٰ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا۔ آیات 5-10، شکر گزاروں کی راہ، شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام۔ شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہوئے جو لوگ نیکی کی راہ پر چلیں گے، اللہ انہیں جنت میں ایک ایسے چشمے کا مشروب پلائے گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ مشروب اس قدر لذیذ ہوگا کہ جنتی ایک نالی بنا کر اس مشروب کو اس چشمے سے اپنے گھر تک لے آئے گا۔ اللہ نے یہ نعمتیں کیوں دی، ان کی شکر گزاری کے مظاہر کیا تھے؟ نمبر 1، وہ اپنی مانی ہوئی نظریں پورے ذوق و شوق سے پوری کرتے تھے۔ نمبر 2، وہ ہر وقت آخرت کے دین کی رسوائی کے خوف سے لرزہ و ترسا رہتے تھے۔ نمبر 3، محتاجوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ نمبر 4، اپنی نیکیوں کے لیے دنیا میں کسی اجر، یہاں تک کہ کسی کی طرف سے شکریہ ادا کرنے کی بھی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ اور نمبر 5، ان کی نیکیوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کی طلب اور آخرت کے دن عذاب سے بچنا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی روش اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آیات 11-12، شکر گزاری کی روش کے انعامات۔ ان آیات میں جنت کی حسب ذیل نعمتوں کا ذکر ہے جو شکر گزاری اختیار کرنے والوں کو، شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو عطا کی جائیں گی۔ نمبر 1، وہ ہمیشہ سرور دینے والی تازگی اور سکون سے لطف اندوز ہوں گے۔ نمبر 2، وہ ٹیک لگا کر تختوں پر ایک ایسی فضا میں بیٹھے ہوں گے جس میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، معتدل موسم ہوگا۔ نمبر 3، ان کے لیے ایسے درختوں کے سائے ہوں گے جو بہت اونچے ہوں گے لیکن ان درختوں کے پھل لٹک رہے ہوں گے۔ نمبر 4، انہیں چاندی کے برتنوں میں لذیذ کھانے اور شیشے کے پیالوں میں مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ شیشہ بھی ایسا ہوگا جو چاندی کو سیکل کر کے تیار کیا گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں دکھائے۔ نمبر 5، انہیں سلسبیل نامی چشمے کا مشروب پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ نمبر 6، ان کی خدمت کے لیے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی ان کی عمر میں اضافہ نہ ہوگا تاکہ پردے کا اہتمام نہ کرنا پڑے۔ دنیا میں خادم بڑا ہو جاتا ہے تو پھر پردے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپ کو اسے فارغ کرنا پڑتا۔ وہاں پر یہ مشکل پیش نہیں آئے گی. نمبر 7، انہیں چار طرف پھیلی ابسکی جنت اور اس میں نعمتوں کی فراوانی میسر ہوگی. نمبر 8، انہیں سبز ریشم کا لباس زیب تن کیا ہوگا اور چاندی کے کنگروں سے زیب و زینت اختیار کی ہوگی. نمبر 9، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاتھ سے پاکیزہ شراب کے جام پلائے گا. نمبر 10، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار کرتے فرمائے گا کہ یہ تمام نعمتیں تمہاری شکر گزاری کی روش کے نام کے طور پر عطا کی جا رہی ہیں. اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے. آیات 23 تا 26 میں صبر اور ذکر کی تلقین. یہ آیات ایسے پس منظر میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کی مخالفت اپنے پورے عروج پر تھی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہے تھے. ایسے میں فرمایا، نمبر 1، اے نبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اور قلب کو ثبات دینے کے لیے قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ کسی سوال کا فوری جواب، کسی اعتراض کا بر وقت ازالہ، کسی تکلیف پر دل جوئی اور حق کی خاطر قربانی و احسان پر تحسین نازل کر دی جائے تاکہ اس سے مسلمانوں کے دل کو ثبات حاصل ہو، ان کے حوصلے بلند ہوں. نمبر 2، اللہ نے مخالفین کے لیے ایک مہلت کا وقت طے کر رکھا ہے، لہذا آپ صبر کیجئے اور کافروں کے تن سے غمگین نہ ہو، ان کے تشدد سے ہمت نہ ہاریں، ان کے کسی دباؤ کو قبول نہ کریں، صبر کا نتیجہ جلد ظاہر ہوگا. اور نمبر 3، صبح اور شام اور رات کے طویل حصے میں اللہ کا ذکر کیجئے، یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین اور راحت کا ذریعہ بنے گا. بلا شبہ مخالفانہ فضا میں قرآن کی تلاوت، صبر کی ریاضت اور ذکر کی کثرت مومنوں کے لیے بہت بڑا سہارا. آیات 27 تا 29، انسان کی اصل کمزوری. انسانوں کی اکثریت کا حق سے اعراض، حق سے اعراض کا اصل سبب دنیا کی محبت. انسان نقد اور فوری ملنے والی عارضی لذتوں کو ترجیح دیتا ہے اور اس آخرت کو بھول جاتا ہے جو کہ بڑا بھاری دن ہوگا. بعض مجرم ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کیسے ممکن ہے دوبارہ زندہ کیا جائے. فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تمہارے اتنے مضبوط جوڑ بنائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. یہ مضمون ایک نصیحت ہے. اب انسان کو اختیار نصیحت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، خیر اسی میں ہے کہ نصیحت سے فائدہ اٹھا کر رب کی راہ اختیار کر لی جائے، رب کی راہ پر چلا جائے. آیات 30 تا 31، نیک راہ پر اللہ ہی چلاتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، فرمایا کہ نیکی کا انسان ارادہ کرتا ہے لیکن اس کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ بدی کی رائے اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، وہ ظالم ہیں اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگیں. اللہ نے اس کے لیے کتنی پیاری دعا ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے میرے رب، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے. وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر تو نے انعام کی ہے. وان عمل صالحا ترضا، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں کہ تو جس سے راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی میرے لیے اصلاح فرما دے. انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور بے شک میں بھی تیرے فرما برداروں میں سے ہوں. اس کے بعد آخری سورت 11ویں سورت 29 سے 12 میں سورہ مرسلات ہے. ذکر آخرت بڑے جلالی اسلوب میں ہے. مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بڑے سخت الفاظ میں 10 مرتبہ یہ وعید نازل ہوئی کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن ہلاکت و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. آیات کا تجزیہ اس طرح سے ہے، آیات 1 تا 28 قیامت کے واقع ہونے کا بیان، آیات 29 تا 40 منکرین قیامت کے لیے وعید، آیات 41 تا 44 متقین کا حسین انجام، اور آیات 45 تا 50 مجرمین کا برا انجام. اب آیات 1 تا 7 قیامت واقع ہو کر رہے گی. ان آیات میں قسم کھا کر کہا گیا کہ حساب کا دن آ کر رہے گا. قسم کھائی گئی ان ہواؤں کی جو بادل لا کر زمین پر برساتی ہیں، پہلے ذرا آہستہ چلتی ہیں، رستہ رستہ شدت بڑھتی ہے، بھاری بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، کسی پہ رحمت کی بارش نازل کرتی ہیں، کسی پر بارش کی کثرت سے عذاب نازل کر دیتی ہیں، اور کسی کو عذاب سے خبردار کرتی ہیں۔ جو اللہ اس پورے عمل کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، نیکوکاروں کو رحمت سے نوازے گا اور مجرموں کو ان کے جرائم کی مناسبت سے سزا دے گا۔ آیات 8-15 میں علامت قیامت، قیامت کے دن ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے، اور رسولوں کے بطور گواہ آنے کا وقت آ جائے گا۔ یہ وقت دراصل جزا و سزا کا فیصلہ کرنے کے لیے طے کیا گیا تھا۔ فیصلے کے دن کی کیفیت کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ وما ادراک یوم الفصل، ویل یومئذ للمکذبین، بلا شبہ اس روز اللہ کی تعلیمات کو چھٹلانے والوں کا تباہ کن انجام ہوگا۔ آیات 16-19، مجرم قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ ماضی میں کتنی سرکش قومیں آئیں جنہوں نے اپنے جرائم کے ذریعے سے زمین کو ظلم و استحصال سے بھر دیا، پامال کر دیا، اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اب جو لوگ بھی ان مجرم قوموں کے انجام سے سبق حاصل نہ کریں تو پھر ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، آیات 20-24، پہلی بار بنانے والا کیا دوبارہ نہ بنا سکے گا؟ غور تو کرو، اللہ نے انسان کو ناپاک پانی سے بنایا، اس ناپاک پانی کو اللہ نے ایک خاص مدت تک رحم مادر میں رکھا، اور پھر اس سے رفتہ رفتہ انسان کے وجود کی تکمیل کی، پھر ہر انسان کے لیے ایک تقدیر طے کر دی۔ اس تقدیر نے یہ بھی طے کر دیا کہ انسان نے ایک روز مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جو لوگ اپنی تخلیق کے حوالے سے اللہ کی قدرت کو جاننے کے باوجود آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر دیں، تو وہ تباہ و برباد ہونے ہی کے لائق ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، آیات 25-28، زمین پر اللہ کی قدرت کے مظاہر۔ اللہ نے کیسی وسیع و عریض زمین بنائی جس نے اربوں انسانوں کو، خاص زندہ ہوں یا مردہ، اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ اس زمین میں اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں، زمین میں کروڑوں گیلن پانی کے سوتے اللہ نے جمع کر دیے ہیں، میٹھے پانی کے سوتے، جن سے زمین پر بسنے والے تمام انسان اور دیگر مخلوقات پیاس بھی بجھا رہی ہیں اور دیگر ضروریات بھی پوری کر رہی ہیں۔ جس اللہ کی قدرت کے یہ شاہکار ہیں، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ بلا شبہ جھٹلانے والے ہٹ درم ہیں، اور ان کی سزا یہی ہے کہ وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، آیات 39-34، چھٹلانے والوں کے لیے جہنم کا عذاب۔ روز قیامت جہنم سے ایک سایہ نکلے گا جو تین اطراف میں تقسیم ہو کر مجرموں کو گھیر لے گا، ایک ان کے سروں پر ہوگا، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ یہ سایہ انتہائی ہولناک ہوگا، اس میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ گرمی سے بچاؤ کی کوئی خاصیت۔ یہ سایہ انہیں گھیر کر جہنم میں لے جائے گا۔ جہنم کی آگ جوش مار رہی ہوگی، اس سے نکلنے والے انگارے محل کی طرح بڑے ہوں گے اور اونٹ کے رنگ کی طرح زرد ہوں گے۔ جو بد نصیب اللہ کی خبردار کرنے والی ان باتوں کو چٹلا رہے ہیں، تو پھر تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، آیات 35-40، روز قیامت چٹلانے والوں کی بے بسی۔ اللہ کی تعلیمات کو چٹلانے والے روز قیامت کچھ بھی نہ بول سکیں گے، انہیں اس کی بھی اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں۔ ان سے کہا جائے گا یہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلا رہے تھے، اب خود کو تباہی و بربادی سے بچا سکتے ہو تو بچا لو، کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، کچھ نہ کر سکیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیات 41-44، متقین کا حسین انجام۔ اللہ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے والے جنت کی ٹھنڈی چھاؤں اور لذیذ مشروبات کے چشموں سے لطف اندوز ہوں گے، انہیں ایسے میوے پیش کیے جائیں گے جو انہیں مرغوب ہوں گے۔ کہا جائے گا اپنے اعمال کے انعام کے طور پر جو چاہو کھاؤ اور پیو، بلا شبہ اللہ کے ہاں نیکوکاروں کے لیے ایسی ہی قدردانی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک مندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 45-50، مجرموں کا برا انجام، مجرم جانوروں کی طرح دنیا میں جو کھانا ہے کھا لیں، جو پینا ہے پی لیں، عنقریب انہیں ہمیشہ ہمیش کی تباہی سے دوچار ہونا ہے۔ یہ اس قدر جھیٹ ہے کہ آخرت کے تمام حقائق سننے کے باوجود اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جو بد نصیب قرآن سن کر بھی اپنے ساتھ پر آمادہ نہ ہو، اب اسے کیسے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ بد نصیب اسی قابل ہیں کہ تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ الحمدللہ 29واں پارہ مکمل ہوا، انشاءاللہ آخری پارہ 30واں پارہ 4 دسمبر کو انشاءاللہ محفل منعقد ہوگی یہاں پر، تو نوٹ فرمائیے 4 دسمبر کو، پہلا اتوار ہے دسمبر کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ نوٹ کیجئے کہ ارادہ ہے جنوری سے مختصر خلاصہ مزنگین قرآن کا، تاکہ اگر کہیں پر ایک پارے کا بیان کو 20-22 منٹ میں کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ایک مواد تیار ہو جائے۔ میں نے بھی یہ کام کیا ہے، رمضان میں میٹرو چینل پر روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا تھا 20-22 منٹ میں، انشاءاللہ تو ہم 3-3 پارے یہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ 1.5 گھنٹے میں، اور آپ کو تحریری طور پر بھی اسی طرح سے کتابیں دے دیا جائے گا، تو امید ہے کہ 10 مہینوں میں مختصر خلاصہ مزنگین قرآن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک مواد جو ہے وہ مرتب ہو جائے گا۔ فرحان کلب انٹرنیشنل کے زیر اہتمام عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ یہاں پر ہوگی، 7 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا، اور 7:30 بجے انشاءاللہ جماعت نماز کھڑی ہو جائے گی۔ یہاں پر خواتین کے لیے بھی بابردہ شرکت کا اہتمام ہوتا ہے، آپ اپنی خواتین کو بھی اس میں لا سکتے ہیں۔ آخری اعلان یہ ہے کہ 15 جنوری کو انشاءاللہ اسی مقام پر انجمن خدام القرآن سندھ کا ایک سالانہ اجلاس ہوگا، ممبران کے لیے تو اجلاس شروع ہو جائے گا اثر سے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام ہوگا عشاء کے بعد، 15 جنوری کو عشاء 7:30 بجے ہوگی، یہیں ادا کیجئے مسجد عثمان میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام یہاں پر قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے ہوگا۔ ابھی سے 15 جنوری کا اتوار بھی اپنا اس کام کے لیے فارغ کر لیجیے۔ جزاکم اللہ۔